پردے کی اس اسلامی تعلیم کے متعلق بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اسے ایک ایسی پابندی تصور کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں خواتین زندگی کے جملہ شعبوں میں بھرپور شمولیت سے محروم ہو جائیں، حالانکہ یہ بات ہرگز ہرگز درست نہیں ہے۔ پردے کے اسلامی تصور کو سمجھنے کے لیے اس کے مقصد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پردے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کے تقدس کی حفاظت کی جائے اور معاشرے میں اس کے احترام کو قائم کیا جائے۔ پردہ ان خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے جن سے عورت کی عزت و عصمت پر حرف آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں نامحرم مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول اور تعلقات اور معاشقوں کی سختی سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ مرد اور عورت کو نہ صرف بد نظری سے روکا گیا ہے بلکہ ایسے تمام مناظر کو دیکھنے اور جسمانی قرب بلکہ لمس تک سے منع کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایسے منہ زور جذبات برانگیختہ ہو جائیں جن پر قابو پانا عام انسان کے بس میں نہ ہو۔ عورتوں سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کو عمدگی کے ساتھ ڈھانپ کر رکھیں گی۔ انہیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ایسا انداز اور ایسا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں جس کے نتیجے میں کسی آوارہ مزاج مرد کو بری نظر سے دیکھنے کا موقع مل سکے۔ بناؤ سنگھار کرنا اور زیورات پہننا ممنوع نہیں ہے، لیکن گھر سے باہر نامحرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں موجودہ معاشرتی مزاج اور اتوار کے لحاظ سے یہ تعلیم سخت دکھائی دیتی ہے۔ اس میں بہت سی پابندیاں ہیں اور بظاہر یہ بے رنگ اور بے کیف سی نظر آتی ہے، تاہم اسلام کے سارے سماجی نظام کے بنظر غیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے جلدی میں قائم کی گئی ہے اور اس میں سطحیت پائی جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ پردے کی تعلیم کو اسلام کے پیش کردہ مجموعی اخلاقی نظام اور سماجی ماحول کا ایک لازمی جزو سمجھا جائے جس سے الگ کر کے اسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام کے سماجی نظام میں عورتوں کا کردار محلات میں رکھی جانے والی لونڈیوں کا سا نہیں ہے، نہ ہی عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کیا گیا ہے اور نہ اسے ترقی اور علم کی روشنی سے محروم رکھا گیا ہے۔ اسلام کے سماجی نظام کی یہ بھیانک تصویر دراصل اسلام کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے، جو اسلامی طرز حیات کو سمجھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو کھلونا سمجھ کر اس کا استحصال کیا جائے اور وہ مرد کی ہوس کا نشانہ بنتی رہے۔ اسلام عورت کے متعلق ایسا توہین آمیز طرز عمل روا رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کیا یہ انتہائی ظلم نہیں کہ چونکہ معاشرے کا مزاج تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ ضروری سمجھا جائے کہ عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھے اور پرکشش نظر آنے کی کوشش کرتی رہے؟ عورت کے ساتھ آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہر وقت نسوانی حسن کی نمائش کی جاتی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز روزمرہ کی اشیاء صرف مثلا واشنگ پاؤڈر وغیرہ تک کو فروخت کرنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اشتہار میں عورت کی چہرہ نمائی کی گئی ہو۔ دوسری طرف زندگی کے مصنوعی ٹھاٹ باٹ کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے اس کے بغیر عورت کے خوابوں کی تعبیر ممکن ہی نہ ہو۔ ایسا معاشرہ کبھی زیادہ دیر تک متوازن اور صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اسلامی تعلیم کے مطابق خواہ کچھ بھی ہو، عورت کو استحصال سے بہرحال آزادی ملنی چاہیے۔ اسے اس بات سے نجات ملنی چاہیے کہ وہ مرد کے لیے محض حصول لذت کا ذریعہ بنی رہے۔ اس کے پاس خود اپنے لیے کچھ فارغ وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر اور آنے والی نسلوں سے متعلق اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ عورتوں کے لیے مساوی حقوق۔ آج کل آزادی نسواں اور حقوق نسواں وغیرہ کا بہت چرچا ہے۔ اسلام اس کے متعلق ایک ایسا جامع اور بنیادی اصول بیان کرتا ہے جو اس مسئلے کے تمام ممکنہ پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. ترجمہ: اور ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. قرآن کریم ایک اور آیت میں فرماتا ہے: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. سورۃ النساء آیت نمبر 35. ترجمہ: مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں عربی لفظ قوام کے معنی نگران کے ہیں، جو اپنے زیر نگرانی افراد کو صحیح رستے پر چلانے کا ذمہ دار ہو. لیکن دقیانوسی ذہنیت رکھنے والے علماء لفظ قوام سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، حالانکہ اس آیت میں مردوں کی صرف اس فضیلت کا ذکر ہے جو ایک کمانے والے کو اپنے زیر کفالت فرد پر حاصل ہوتی ہے. اس لحاظ سے ایک نگران اور سرپرست اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کی بہتر رنگ میں اخلاقی تربیت کرے. جہاں تک بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہے، اس آیت میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ عورتیں مردوں کے برابر نہیں ہیں، نہ ہی اس میں مردوں کی عورتوں پر برتری کا ذکر ہے. البتہ آیت کے آخری حصے میں مردوں کی اس فضیلت کا ذکر ہے جو بحیثیت نگران انہیں حاصل ہے. اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے بنیادی حقوق بالکل مساوی ہیں. اس لحاظ سے اس آیت میں مذکور عربی حرف واو کا ترجمہ اس حقیقت کے باوجود کے یا جب کے ہوگا. اس سیاق و سباق میں یہی درست ترجمہ ہے. تعدد ازدواج: مغرب میں اسلام کے موضوع پر بات کی جائے تو اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسلام چار شادیاں کرنے اور بیک وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے مغربی دنیا میں جلسوں اور چوٹی کے دانشوروں سے خطاب کرنے کا موقع ملتا رہا ہے. بہت کم ایسے مواقع مجھے یاد ہیں جبکہ اس قسم کا سوال نہ اٹھایا گیا ہو. بارہا ایسا ہوا کہ کوئی نہ کوئی خاتون بڑے معذرت خواہانہ انداز میں اور بڑی معصومیت سے یہ سوال دہرایا کرتی ہیں کہ کیا واقعی اسلام چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے؟ جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور غالباً اسلام کا یہی ایک پہلو ہے جس سے اہل مغرب کی بہت بڑی تعداد آشنا ہے. اسلام کے جس دوسرے پہلو سے مغرب میں لوگ آگاہ ہیں وہ دہشت گردی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ملاحظہ ہو مقرر کی کتاب مذہب کے نام پر خون. مذکورہ والا سوال اس رنگ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ کیسی مساوات ہے جو اسلام پیش کرتا ہے کہ مرد کو چار بیویوں کی اجازت ہے جبکہ عورت صرف ایک خاوند کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے سوالات اسلام کے متعلق وہ سارا اچھا تأثر زائل کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں جو میں اس مجلس میں قائم کرتا ہوں. نسبتاً کم رسمی محفلوں میں جہاں شائستگی اور آداب کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں یہ سوال استفسار کی بجائے تمسخر اور استہزاء کا رنگ اختیار کر لیتا ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب میں لندن یونیورسٹی کے سکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں پڑھتا تھا، وہاں ایک پاکستانی طالب علم کا اس کے انگریز ساتھی نے یہی سوال پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر رکھا تھا. وہ ہر بار ایک کہکہ لگا کر یہ سوال پوچھتا تھا. مجھے یاد ہے جب ایک مرتبہ اس پاکستانی طالب علم کو بہت ہی دک کیا گیا تو اچانک اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تم ہماری چار ماؤں کے ہونے پر اعتراض کرتے ہو جبکہ تمہارے اپنے چار چار باپ ہوتے ہیں. اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس نے کمال ذہانت سے فور فادرز کا لفظ استعمال کیا، یعنی اباؤ اجداد. بولنے میں یہ لفظ زو مانی ہے کیونکہ اس سے مراد فور فادرز یعنی چار باپ بھی لیا جا سکتا ہے. بس اس طرح اس نے اپنے مد مقابل کو ایسی زخ پہنچائی کہ اس انگریز کی ظاہری جیت ہار سے بدل گئی. بظاہر یہ ایک لطیفہ نظر آتا ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو محض لطیفہ ہی نہیں بلکہ بعض حقائق کو خوب بے نقاب بھی کرتا ہے. یہ لطیفہ ایک افسوسناک معاشرتی صورتحال کا آئینہ دار ہے۔ اس کے ذریعے ہم اسلام کے انداز فکر اور جدید معاشرے کی سوچ کے مابین موازنہ کر سکتے ہیں۔ صرف بے فکر طلباء کی مجالس ہی نہیں، بلکہ بڑے سنجیدہ مزاج اور معزز لوگوں کا بھی یہ وتیرہ ہے کہ وہ تمسخر کے ساتھ اس اسلامی حکم کے متعلق اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور اسے کوئی غیر شائستہ اور دل آزار بات نہیں سمجھتے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے فرینکفورٹ کے ایک سینئر جج صاحب کا ایک خط موصول ہوا۔ میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت دانا، کھلے ذہن کے مالک، شائستہ اور اہم آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں اسلام میں تعدد ازدواج کی محدود اجازت پر اعتراض کیا، اور وہ بھی اپنی بات کو ایک بھونڈے مذاق کے ذریعے واضح کرنے کی خواہش کو دبا نہیں سکے۔ یا ممکن ہے یہ محض میرا تاثر ہو۔ بہرحال ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں بھی ان کے مذاق کا جواب فور فادرز والے لطیفے کے ساتھ دوں، لیکن الحمدللہ کہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق ملی اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ جو مختصر جواب میں نے انہیں ارسال کیا وہ یہ تھا کہ اول تو اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی یہ اجازت عام نہیں ہے، بلکہ بعض مخصوص حالات سے تعلق رکھتی ہے، جب معاشرے کی صحت اور عورتوں کے حقوق ہر دو کی حفاظت کے لیے اس اجازت کا استعمال ضروری ہو جائے۔ دوم یہ کہ قرآن کریم ایک معقولی اور منطقی کتاب ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مسلمانوں کو کسی ایسی بات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے جس پر عمل ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو کم و بیش مساوی تعداد میں پیدا کیا ہے، بس کیسے ممکن ہے کہ اسلام جیسا معقول مذہب جو بار بار اس امر پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور اس کے فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ایسی تعلیم دے جو واضح طور پر غیر فطری اور غیر حقیقی ہو، ایک ایسی تعلیم جس پر اگر عمل کی کوشش کی جائے تو توازن خطرناک حد تک بگڑ جائے گا اور ایسی مشکلات اور مایوسیاں پیدا ہوں گی جن کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ ایک ایسے چھوٹے سے ملک کا تصور کریں جس میں شادی کے قابل مردوں کی تعداد 10 لاکھ ہے اور کم و بیش اتنی ہی عورتیں ہیں جو شادی کے قابل ہیں۔ اگر تعدد ازدواج کی اس اجازت کو ایسا حکم سمجھا جائے جس پر حرف بحرف عمل کرنا ضروری ہو، تو صرف 2,50,000 مرد 10 لاکھ عورتوں سے شادی کر لیں گے اور 7,50,000 مرد بن بیاہے رہ جائیں گے، حالانکہ دنیا کے سب مذاہب سے زیادہ اسلام تمام مردوں اور عورتوں پر زور دیتا ہے کہ وہ شادی کریں۔ قرآن کریم کے نزدیک میاں بیوی کا تعلق محبت کے فطری جذبے پر مبنی ہوتا ہے اور دونوں کے لیے تسکین اور تمانیت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ فرمایا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اور پاک باز مومن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک باز عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں نکاح میں لاتے ہو ان کے حق مہر ادا کرو، نہ کہ بدکاری کے مرتکب بنتے ہوئے اور نہ ہی پوشیدہ دوست بناتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تجرد کی زندگی بسر کرنے کے نظریے کو رد کرتا ہے اور اسے انسانوں کا خود ساختہ دستور یا رواج قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورۃ الحدید آیت نمبر 28، دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینے سے کچھ بھی تو حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی فطری خواہشات کا انکار کر کے خود کو سزا دینے کا کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ درحقیقت اسلام کا ازدواجی نظام بہت مضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں کہ اصل موضوع سے ہٹ کر ان امور پر بات کی جائے کہ جیون ساتھی کے انتخاب سے متعلق اسلامی تقاضے کیا ہیں اور دیگر متعلقہ امور، مثلا طلاق کے قواعد و ضوابط کیا ہیں اور ایسے مسائل کا اسلام کیا حل تجویز کرتا ہے۔ اب ہم تعدد ازدواج کے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعدد ازدواج سے متعلق آیات کے پس منظر میں زمانہ جنگ کے بعد کے مخصوص حالات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنگ کے بعد بہت سے یتیم بچے اور جوان بیوائیں باقی رہ جاتی ہیں، مردوں اور عورتوں کی آبادی کا تناسب بگڑ جاتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی بھی ایک ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ زندگی بھر ایک وقت میں ایک ہی شادی کرنے کی عیسائیت کی سخت تعلیم اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے قاصر تھی۔ جرمنی میں چونکہ اسلام غالب اکثریت کا مذہب نہیں تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں کو آبادی کے اس عدم تناسب کے بد نتائج بھگتنے پڑے۔ بہت بڑی تعداد میں کنواری لڑکیاں اور جوان بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ مایوسیاں جن کا مقدر بن گئیں۔ شادی ان کے لیے ایک ایسا خواب بن کر رہ گئی جس کی تعبیر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ بر اعظم یورپ میں اتنے وسیع پیمانے پر صرف جرمنی ہی ان خطرناک معاشرتی مسائل سے دوچار نہیں ہوا، بلکہ جنگ کے بعد آنے والا اخلاقی تنزل اور جنسی بے راہ روی کا سیلاب سارے مغربی معاشرے کو بہا کر لے گیا۔ ان برائیوں کے پھیلنے کی وجہ مردوں اور عورتوں کی آبادی کا عدم تناسب بھی تھا۔ ہر غیر متعصب شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حل مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطر تجویز نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد کے فطری انسانی تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس کا اصل مقصد ہے۔ اگر اس انتہائی معقول اور حقیقت پسندانہ حل کو مسترد کر دیا جائے تو پھر معاشرے کے لیے یہی ایک متبادل راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ تیزی سے بگاڑ اور بے راہ روی کا شکار ہو جائے اور کار مذلت میں گرتا چلا جائے۔ افسوس صد افسوس کہ مغرب یہی راستہ اختیار کر چکا ہے۔ اگر آپ زیادہ حقیقت پسندی سے اور غیر جذباتی ہو کر ایک بار پھر ان دو راستوں کا جائزہ لیں تو یقیناً یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ تعدد ازدواج مرد و زن میں مساوات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بھاری ذمہ داری اٹھانے یا نہ اٹھانے کا سوال ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دیتا ہے کہ مرد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مشکل چیلنج قبول کرے کہ وہ دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی کے ساتھ پورے انصاف سے کام لے گا اور مساوی سلوک کرے گا۔ قرآن کریم اس کے متعلق فرماتا ہے، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ سورة النساء آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، دو دو اور تین تین اور چار چار، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی کافی ہے یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ طریق قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو۔ تعدد ازدواج کے مقابل پر ایک ہی متبادل راستہ رہ جاتا ہے جو اتنا مکروہ اور بدصورت ہے کہ اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جس پر مذہب کا گہرا اثر نہ ہو، وہاں تو صورتحال اور بھی گھمبیر ہو جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو آپ کس منہ سے مورد الزام ٹھہرا سکیں گے جب وہ مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کریں گی؟ عورتیں بھی آخر انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں جو تشنا رہ گئی ہیں۔ خصوصاً جنگ کے نتیجے میں ہونے والے گہرے نفسیاتی اور جذباتی صدمات کی وجہ سے کسی شریک حیات کے سہارے کی ضرورت تو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات میں شادی سے ملنے والے گھر اور تحفظ کے بغیر زندگی بالکل ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی ساتھی نہ ہو اور نہ ہی اولاد کی کوئی توقع ہو تو ایسے لوگوں کا مستقبل بھی ان کے حال کی طرح ایک تاریک خلا بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر تنہائی کی ماری ہوئی ایسی عورتیں کسی قدر قربانی کر کے اور کچھ لو کچھ دو کے اصول پر چلتے ہوئے جائز اور قانونی طور پر گھر نہیں بسا سکتی اور معاشرتی نظام کا حصہ نہیں بن سکتی تو یہ صورتحال بھی معاشرے کے امن کے لیے بے حد تباہ کن ثابت ہوگی۔ ایسی عورتیں کسی نہ کسی طریقے سے شادی شدہ عورتوں کے خاندانوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں گی اور اس کا نتیجہ لازماً بہت برا ہوگا۔ شادی شدہ عورتوں کا اپنے خاندانوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، شکوک و شبہات جنم لیں گے، میاں اور بیوی کے باہمی اعتماد میں کمی سے کئی گھروں کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ بے وفا مرد جب ایک احساس سے جرم کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس سے مزید نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور جرائم کا رجحان بڑھے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت اور وفا کے آبگینے چکنا چور ہو جائیں گے، پیار کی رانائیاں مٹ جائیں گی، سچے جذبے مفقود ہو جائیں گے اور سفلی جذبات کے وقتی ابال باقی رہ جائیں گے۔ جو لوگ زندگی کے ہر شعبے میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت خلقی طور پر مختلف ہیں وہاں ان میں مساوات کا سوال ہی بے معنی ہے۔ مثلا بچے پیدا کرنے کا کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے، 9 ماہ سے زائد عرصے تک نسل انسانی کے بیج کو صرف عورت ہی اپنے پیٹ میں رکھ کر اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ عورت ہی ہے جو شیرخوارگی اور بچپن کے ابتدائی دور میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ سر انجام دے سکتی ہے، جبکہ کوئی مرد یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ عورتیں ہی ہیں جو انتہائی قریبی خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ مردوں کی نسبت کہیں زیادہ گہرا اور مضبوط نفسیاتی تعلق استوار کرتی ہیں۔ اگر کوئی معاشرتی اور اقتصادی نظام عورت اور مرد کے درمیان اس خلقی فرق کو مد نظر نہیں رکھتا اور اس فرق کے باعث معاشرے میں عورت اور مرد کے اپنے اپنے مخصوص کردار کو نظر انداز کرتا ہے تو ایسا نظام ایک صحت مند سماجی اور اقتصادی توازن کے پیدا کرنے میں لازماً ناکام ہو جائے گا۔ عورت اور مرد کی جسمانی ساخت میں فرق ہی وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں اسلام نے دونوں کے لیے ان کے مناسب حال الگ الگ دائرہ کار مقرر کیے ہیں۔ اسلام کے معاشرتی نظام کے مطابق عورت کو خاندان کے لیے روزی کمانے کی ذمہ داری سے جہاں تک ممکن ہے آزاد رکھا جانا چاہیے۔ اصولی طور پر یہ ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن اگر عورتوں کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد فراغت ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں اقتصادی ترقی کے عمل میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ شرط صرف یہی ہے کہ ان کے اصل فرائض نظر انداز نہ ہوں۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بالعموم جسمانی ساخت کے لحاظ سے مردوں کی نسبت کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر عورتوں کو بعض لحاظ سے بہت مضبوط قوابی عطا فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کے خلیوں میں نصف کروموسوم زائد ہوتا ہے۔ یہی وہ نصف کروموسوم ہے جو کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کا ذمہ دار ہے، اور یہ انہیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھا سکیں جو حمل، زچگی اور ایام رضاعت میں انہیں ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کے باوجود عورت بظاہر جسمانی لحاظ سے مضبوط اور سخت جان نہیں ہوتی۔ پس مساوات کے نام پر یا کسی اور بہانے سے عورتوں پر معیشت کے وہ کام مسلط نہیں کرنے چاہیے جن میں مردانہ جفاکشی اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کی نزاکت اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ نرمی اور رافت کا سلوک روا رکھا جائے۔ روزمرہ کی زندگی میں عورتوں کو ہرگز مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مردوں کے برابر بوجھ اٹھائیں، بلکہ ان کا بوجھ مردوں کی نسبت ہلکا ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خانہ داری کی مخصوص ذمہ داری عورت یا مرد میں سے کسی ایک کے سپرد کرنے کا سوال ہو تو یقیناً عورت مرد کے مقابلے میں اس کی کہیں زیادہ اہل ہے۔ مزید برآں فطری طور پر بھی عورت پر بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جن میں مرد محض جزوی طور پر ہی عورت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں اپنا زیادہ تر وقت گھروں میں گزار سکیں، لیکن جب انہیں روزی کمانے کی ذمہ داری سے آزاد رکھا جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ لازماً اپنے فارغ وقت کو اپنی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ عورتوں کے متعلق اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اسے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں ہمیشہ باورچی خانے یا گھر کی چار دیواری کے اندر ہی قید رہیں۔ اسلام کسی بھی طرح عورتوں کو اس حق سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اپنے فارغ اوقات میں کسی کام کی انجام دہی کے لیے گھروں سے باہر جائیں یا وہ اپنی پسند کے کسی صحت مند شغل میں حصہ لیں، مگر شرط صرف یہ ہے کہ عورتوں کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے اصل فرائض کی ادائیگی یعنی آئندہ نسل کی نگہداشت متاثر نہ ہو اور ان کی یہ زائد مصروفیات مستقبل کی نسلوں کے مفاد کے تحفظ اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں حارج نہ ہوں۔ چنانچہ دیگر وجوہات کے علاوہ اس وجہ سے بھی اسلام عورتوں کی حد سے زیادہ سماجی سرگرمیوں میں شمولیت اور مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول کی سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کی سرگرمیوں کا اصل مرکز اس کا گھر ہونا چاہیے۔ دور جدید کی بہت سی برائیوں کا یہ ایک بہت دانش مندانہ اور عملی حل ہے۔ اگر گھر عورت کی دلچسپی کا دور جدید کی بہت سی برائیوں کا یہ ایک بہت دانش مندانہ اور عملی حل ہے اگر گھر عورت کی دلچسپی کا مرکز نہ رہے تو بچے نظر انداز ہو جاتے ہیں اور گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے گھر کی تعمیر جہاں ماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہو دیگر خونی رشتوں کی مضبوطی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے لیے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک سچا اور پرخلوص تعلق قائم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہر فیملی یونٹ الگ الگ رہ سکتا ہے لیکن اسلام ایک وسیع تر خاندان کے تصور کو قائم کرتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک، وسیع تر خاندان کا تصور معاشرتی عدم توازن کو روکتا ہے۔ نمبر دو، ماں باپ، بیٹے بیٹیوں اور بہن بھائیوں وغیرہ کے درمیان محبت کا مضبوط رشتہ ایک صحت مند گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر کے افراد کا یہ طبعی قرب دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، بھانجوں بھتیجوں، رشتے کے بھائی بہنوں اور پوتے پوتیوں وغیرہ کے ساتھ ایک پرخلوص، سچے اور قریبی تعلق کی وجہ سے مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ شعور کہ ہم کسی کے ہیں اور کوئی ہمارا ہے، محبت اور مسرت کے نئے نئے راستے دریافت کرتا رہتا ہے اور یوں ایک وسیع تر خاندانی نظام قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر تین، اس قسم کے وسیع خاندانی نظام سے وابستہ گھروں کے ٹوٹنے اور بکھرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں عموماً لوگ محض گھر کے نام پر ایک چھت کے نیچے رہ کر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، لیکن اگر محبت و الفت کے وسیع تعلقات قائم ہو جائیں تو یہ منظر بدل جاتا ہے۔ خاندان کے بزرگوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ان کی ذات خاندان کی اکثر سرگرمیوں کا محور بن جاتی ہے۔ وہ ایک شمع کی مانند ہوتے ہیں جن کی طرف سب پروانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں۔ پیار اور محبت کے یہ گہرے رشتے زندہ رہیں تو تنہائیوں کے مارے ہوئے ایسے شکستہ حال لوگ پیدا نہیں ہوتے جنہیں لوگ فراموش کر چکے ہوں اور معاشرے میں ان کا کوئی مقام باقی نہ رہا ہو، یہاں تک کہ خود ان کے گھر والوں نے انہیں بیکار اور نکمہ جان کر ان سے قطع تعلق کر لیا ہو۔ خاندان اور گھر کے متعلق اسلام کا تصور بعین ہی یہی ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق گھر معاشرتی زندگی کی سب سے اہم اور بنیادی اکائی ہے۔ اس کے برعکس عصر حاضر کے جدید معاشروں میں بہت سے بوڑھے یا معذور ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عصر جدید میں گھر اور خاندان کا تصور اسلام کے دیے ہوئے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال۔ موجودہ دور میں معاشرے کے عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رفتہ رفتہ حکومت کے سر پر ڈالی جا رہی ہے۔ بوڑھوں کی نگہداشت پر اٹھنے والے اخراجات کو قومی معیشت پر ایک بوجھ قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ان لوگوں پر جتنا بھی خرچ کرنے پر آمادہ ہو، وہ انہیں حقیقی اطمینان اور سکون مہیا نہیں کر سکتی۔ ان کا دکھ تو یہ ہے کہ ان کے اپنے پیارے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ زندگی کے لک و دک صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تنہائی کا بڑھتا ہوا کرب انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ یہ دکھ ایسے ہیں جن کا مداوع اکثر لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ جب نزدیکی رشتہ دار ان ضعیف لوگوں کو بھول جائیں تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ دور کے رشتہ دار مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ ایسے معاشروں میں بوڑھے لوگوں کے لیے الگ گھروں کی ضرورت رفتہ رفتہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور حکومت کے لیے ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بجٹ میں ان کے لیے اتنی رقم مختص کر سکے جس سے ایک شریفانہ زندگی کی کم سے کم ضروریات ہی پوری کی جا سکیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے اصل دکھ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی ہیں۔ جسمانی عوارض کا علاج گہرے نفسیاتی مسائل کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے اور یہی نفسیاتی دکھ اور روحانی کرب ہیں جن میں آج بہت بڑی تعداد میں عمر رسیدہ لوگ مبتلا ہیں۔ مسلم اکثریت رکھنے والے ممالک میں بھی اگرچہ اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں، مگر جو صورتحال آج باقی دنیا میں درپیش ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ مسلمان ممالک میں آج بھی عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ ایسی بے رحمی اور بے عزتی کا سلوک روا رکھنا ایک قابل شرم اور باعث ذلت بات سمجھی جاتی ہے۔ اکثر مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک شرمناک بات ہے کہ اپنے بوڑھے رشتہ داروں کی ذمہ داری حکومت وقت پر ڈال دی جائے، خواہ حکومت ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بخوشی تیار بھی ہو۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان عورت کا خانگی اور گھریلو کردار بچوں کے بالغ ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اپنے خاندان کے ماضی سے ایک دائمی تعلق کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل کے ساتھ بھی اپنا گہرا رشتہ استوار رکھتی ہے۔ یہ عورت کا جذبہ شفقت و رحم اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی فطری صلاحیت ہی ہے جو معاشرے کے معمر افراد کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ عورت کی توجہ سے ہی بوڑھے لوگوں کو پہلے جیسی قدر و منزلت اور پہلے جیسا احترام حاصل رہتا ہے، اور وہ اپنے بڑھاپے میں بھی خاندان کا ایک لازمی جزو سمجھے جاتے ہیں۔ ماں ان بزرگوں کی دیکھ بھال میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتی ہے تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اس فرض کو وہ ایک مشقت اور چٹی نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں انسانی رشتوں کا ایک طبعی زندہ اور پرجوش اظہار پایا جاتا ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ خود اس یقین کے ساتھ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے کہ معاشرہ اسے کبھی نہیں دھتکارے گا۔ وہ یہ اطمینان رکھتی ہے کہ اسے گئے وقت کی بے مصرف نشانی سمجھ کر بے آسرا نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بلا شبہ اکا دکا استثنائی مثالیں تو ہر معاشرے میں نظر آتی ہیں، ایسے مسلمان معاشروں میں والدین کو بے سہارا چھوڑ دینے کے واقعات شاذ کے زمرے میں آتے ہیں، اور دیگر معاشروں کے برعکس بوڑھوں کے الگ گھر بھی نسبتاً بہت کم تعداد میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے جسے سن کر شاید بعض لوگ تو ہنس پڑیں، لیکن ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ لطیفہ رلا بھی دے۔ ہوا یوں کہ ایک بچے کو یہ دیکھ کر کہ اس کا باپ اس کے بوڑھے دادا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، بہت دکھ محسوس ہوتا تھا۔ دادا کے ساتھ یہ بد سلوکی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے ایک اچھے اور آرام دہ سونے کے کمرے سے نکال کر ایک تنگ اور غیر آرام دہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ غیر معمولی طور پر شدید سردی پڑی تو بوڑھے دادا نے شکایت کی کہ میرا کمرہ بہت ہی سرد ہے اور لحاف اتنا ہلکا ہے کہ رات بھر سردی سے ٹھٹھرتا رہتا ہوں اور آرام سے سو نہیں سکتا۔ بچے کا باپ یہ سن کر پھٹے پرانے بیکار پڑے ہوئے کپڑوں میں سے کوئی فالتو کمبل تلاش کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، یہ سارے ہی پھٹے پرانے کپڑے دادا کو نہ دیں، کچھ ان میں سے میرے لیے بھی رہنے دیں تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں یہ کپڑے آپ کو دے سکوں۔ بچے کے اس معصومانہ اظہار ناراضگی میں آج کے عمر رسیدہ لوگوں کے سارے دکھ سمائے ہوئے ہیں۔ جہاں ایک مسلمان معاشرے میں عمر رسیدہ بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کی مثالیں استثناء کا حکم رکھتی ہیں، وہاں جدید معاشروں میں بوڑھوں کے ساتھ ان کے عزیزوں کی طرف سے حسن سلوک کی مثالیں بھی شاذ کی حیثیت رکھتی ہیں اور تعداد میں گھٹتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم نے تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیات 24 اور 25۔ ترجمہ: اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا دے اور کہہ کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ زیر بحث موضوع پر ان آیات کی اہمیت واضح ہے۔ ان میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بنی نوع انسان کو چاہیے کہ توحید باری تعالیٰ کے بعد اپنے عمر رسیدہ والدین سے پیار اور محبت اور حسن سلوک کو باقی سب امور پر ترجیح دیں۔ زیر بحث موضوع پر ان آیات کی اہمیت واضح ہے۔ ان میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بنی نوع انسان کو چاہیے کہ توحید باری تعالیٰ کے بعد اپنے عمر رسیدہ والدین سے پیار اور محبت اور حسن سلوک کو باقی سب امور پر ترجیح دیا کریں۔ یہ بزرگ اپنی عمر کے ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں۔ اس عمر میں بعض اوقات ان کا رویہ بڑا صبر آزما اور ناگوار ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ آیات ہمیں حکم دیتی ہیں کہ ان کے خلاف معمولی سا اظہار نفرت بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ منہ سے نکلنا چاہیے۔ والدین کی ان ناگوار باتوں کے باوجود ان کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ آنے والی نسلوں کا جانے والی نسل کے ساتھ ادب و احترام کا ایک زندہ اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ اس پر زور بھی اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ دونوں نسلوں کے درمیان کسی قسم کا بوجھ پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ پرانی نسل جن اعلیٰ اخلاقی اقدار پر قائم تھی وہ نئی نسل میں کبھی بھی پوری طرح منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام کی معاشرتی تعلیم اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی نسل بھی اپنے سے پہلی اور بعد میں آنے والی نسل کے مابین کسی قسم کا فاصلہ پیدا نہ ہونے دے۔ گویا اسلامی تعلیم کے مطابق جنریشن گیپ کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اسلام میں خاندان کا تصور صرف ایک گھر کے افراد تک محدود نہیں ہے۔ درج ذیل آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے والدین پر خرچ کریں بلکہ ان عزیزوں اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں جو والدین کے بعد زیادہ قریبی ہیں۔ یہ خرچ اس رنگ میں ہونا چاہیے جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو بلکہ باہمی پیار اور محبت میں اضافہ ہو۔ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ سورة النساء آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگھارنے والا ہو۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ اگر عصر حاضر کا معاشرہ قرآن کریم کی اس تعلیم سے نصیحت حاصل کر لے تو آج کے بہت سے مسائل جو در حقیقت ترقی یافتہ معاشرے کے چہرے پر بدنما داغ سے کم نہیں ختم ہو جائیں گے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے الگ گھروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی سوائے چند ایسے بد قسمت بوڑھوں کے جن کی دیکھ بھال کرنے والے ان کے کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں۔ اسلامی معاشرے میں والدین اور بچوں کے درمیان باہمی محبت کے تعلق پر اس قدر اور بار بار زور دیا گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بچے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اپنے عیش و عشرت کی خاطر بے سہارا چھوڑ دیں۔ مستقبل کی نسلیں: جہاں تک مستقبل کی نسلوں کا تعلق ہے، اس بارے میں اسلام نے ایک منفرد انداز میں معاشرے کی رہنمائی اور تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان بہترین تعلق کے لیے میاں بیوی کے مابین پیار اور محبت کا ایک مثالی تعلق ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لحاظ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35، جس میں مرد کے قوام یعنی سرپرست ہونے کا ذکر ہے، خاوند پر بہت بھاری ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ اگر خاوند کا طرز عمل خوشگوار گھریلو زندگی کے فروغ کے لیے سازگار نہیں اور مناسب ماحول پیدا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا خاوند بحیثیت نگران اور سرپرست اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوام کی بہترین مثال ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی روا نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا انداز نہ تو تحکمانہ تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کی طرح تھے جو ہمیشہ اپنی ہی بات منواتے ہیں۔ آپ کی محبوب شخصیت میں کوئی ایسا تکلف یا ترشی کا شائبہ تک نہیں تھا جس سے لوگوں کی طبائع میں کوئی نفور پیدا ہو۔ اہل بیت کی تربیت ایک عظیم الشان ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری آپ نے اس شاندار طریق پر ادا کی جو آنے والے سب زمانوں کے لیے ایک نہایت اعلیٰ، زندہ و تابندہ اور قابل تقلید مثال ہے۔ ان سب لوگوں کو جو لفظ قوام کے حقیقی معنی جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے پر غور کرنا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے وہ بہترین ہے، بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہے۔ ترمذی۔ اگر والدین اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو کر ایک صالح معاشرے کے افراد بنیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات بچوں کے کردار کو سنوارنے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ سورۃ الفرقان آیات 73-75۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ان آیات میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ اپنے اندر ایک عجیب دلکشی رکھتی ہے، اور اس میں گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں میاں بیوی دونوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں ایک دوسرے کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے اطمینان اور مسرت کی نعمتوں سے سرفراز کرے، اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی اور متقی نسلوں کی پیش رو اور امام ہو۔ ایک شخص کو اس آیت کی اہمیت کا پوری طرح اندازہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اس تعلیم پر خود عمل کرتا ہو۔ کسی چیز کے لیے ایک موہوم سی خواہش آپ کے کردار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکتی، لیکن جب آپ پوری دل جمعی سے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا اثر لازماً آپ کے کردار اور طرز عمل پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم میں سے بہت سے ہیں جو ہمیشہ سچ بولنا چاہتے ہیں مگر ان کی یہ خواہش کبھی کبھار ہی عمل کا روپ دھارتی ہے، لیکن جو لوگ پورے اخلاص اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ انہیں ایک سچا انسان بنا دے، ان کی دعائیں ان کے کردار پر ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جو سچا انسان بننے کی محض ایک مبہم سی خواہش رکھتے ہیں۔ خلوص دل سے دعا کرنے والا اپنے عمل میں بہتری پیدا کرنے کی سچی کوشش کرتا ہے۔ تربیت اولاد کی دعا کے بعد اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو اس دعا کے ساتھ مطابقت اور مناسبت نہ رکھتا ہو تو یہ ایک عجیب و غریب اور ناقابل فہم سی بات ہوگی۔ قرآن کریم خاص طور پر نوجوان نسل کے حقوق اور ان کی تربیت سے متعلق ذمہ داریوں کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 19۔ ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اس آیت میں والدین کو متنبع کیا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں عائد ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام رہیں گے اور ایک ایسی نسل اپنے پیچھے چھوڑیں گے جس کا کردار قابل مذمت ہوگا تو وہ اس کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح والدین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین ہی ہیں جو اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے اخلاق کو تباہ کر کے گویا ان کے قتل کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جس کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں۔ مثلا دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 152۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پرزور نصیحت فرمائی ہے کہ نہ صرف اپنے بچوں سے بلکہ نئی نسل کے سب بچوں اور نوجوانوں سے پیار، محبت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرمو اولادکم۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد والاحسان الی البنات۔ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار اور احترام کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے۔ آج کل برطانیہ میں بڑی سنجیدگی سے ایک ایسا قانون بنانے پر بحث کی جا رہی ہے جس کی روح سے والدین کو اپنے بچوں کے جرائم کا بالواسطہ ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے گا، اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا عدالتیں کم سن مجرموں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ یہ بات بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری زیادہ سنجیدگی سے ادا کرتے تو برطانیہ کے گلی کوچوں میں جرائم کی تعداد کم ہو جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب مذہب کے سکھائے ہوئے اخلاق ذہنوں میں اچھی طرح سے راسخ نہ ہوں تو محض سزائیں دینے سے معاشرے کی حالت کہاں تک بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ بے مقصد اور فضول مشاغل کی حوصلہ شکنی۔ قرآن مجید معاشرتی اصلاح کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، سورة المؤمنون آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور وہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند لوگ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بیکار اور بے معنی مشاغل میں ضائع نہیں کرتے۔ ہلکی پھلکی تفریح کے لیے کچھ وقت نکال لینا کوئی بری بات نہیں، اور نہ ہی اسلام اس سے منع کرتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی تفریح سے معاشرے پر بے حیثیت مجموعی برے اثرات مرتب ہوتے ہوں تو پھر یقیناً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ تفریح کا مقصد تو زندگی کی مصروفیات کے باعث پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں میں کمی کرنا ہے، لیکن اگر تفریح فی ذاتے ہی ایک مقصد بن جائے تو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے لغو کہا جائے گا، جس کے معنی بیکار، فضول اور بے مقصد کام کے ہیں۔ جب تفریح زندگی کے اہم معمولات میں حارج ہو اور اس کے نتیجے میں وہ قیمتی وقت ضائع ہو جس کا کوئی اور بہتر مصرف ہونا چاہیے تھا، تو ایسی تفریح کو بھی عربی لغت کی روح سے لغو ہی کہا جائے گا۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں، مگر بالعموم یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے سارا سارا دن ٹیلی ویژن کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ اپنے کام سے واپس گھر لوٹتے ہیں تو خواہ کیسا ہی پروگرام کیوں نہ دکھایا جا رہا ہو، ٹی وی کے سامنے ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کرتے وقت وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں جو ان کے بیوی، بچوں، دوستوں اور بحیثیت مجموعی سارے معاشرے کی طرف سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ ٹی وی اپنے بے جا استعمال کی وجہ سے جدید دور کی ایک لعنت بن چکا ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے میں اس قدر وقت ضائع کر دیا جاتا ہے کہ یہ اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا فوائد، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹی وی پر دکھائے جانے والے جرائم کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں جرم سے نفرت کی بجائے اس کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے بنائے گئے پروگراموں میں بچوں کے مقبول کردار ایسی ایسی چالاکیاں اور ناواجب شرارتیں کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں گھروں کا امن اور سکون برباد ہونے لگتا ہے۔ یہ پروگرام کتنے ہی دلچسپ اور مزیدار کیوں نہ ہوں، سبق آموز ہرگز نہیں ہوتے۔ بلا شبہ ٹیڑے مزاج کے کئی بچے ایسے ہی پروگراموں کی پیداوار ہیں، اور ایسے بچوں میں مجرم بننے کی ایک مخفی خواہش پہلے ہی سے کروٹیں لے رہی ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی جو ٹی وی پروگرام بنائے جاتے ہیں ان میں بھی نادانستہ طور پر جرم کے نئے سے نئے طریق سکھائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی نکمی زندگی کی منظر کشی کی جاتی ہے جو محض آرام طلبی اور کھیل کود سے عبارت ہے، اور اس میں ایسی رنگ آمیزی کی جاتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو۔ افسوس کے دیکھنے والے بھول جاتے ہیں کہ تخیل اور حقیقت کے مابین کتنے فاصلے حائل ہیں، اور نہیں جانتے کہ خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ قرآن کریم نے بیکار مشاغل اور بے سود لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی جو ممانعت کی ہے وہ ایک معمولی بات ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا اور اہم حکم ہے۔ ٹی وی اور تفریح کے دیگر ذرائع ایک ایسے ماحول کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس میں مایوسیاں اور ناکامیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اس انحطاط کی آخری حد کیا ہوگی۔ خواہشات پر قابو پانا۔ قرآن کریم انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنا اور دل میں لا تعداد حسرتیں پال لینا اسلامی تعلیم کی روح سے ناجائز ہے۔ انسان کو ضبط نفس سکھانے اور خواہشات کو محدود کرنے کے سلسلے میں یہ تعلیم اپنے اندر ایک بہت اہم پیغام رکھتی ہے۔ اسلام نہ تو زندگی سے فرار سکھاتا ہے اور نہ ہی ایسی رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام طبعی خواہشات کو مار کر نروان حاصل کیا جائے۔ نروان کے فلسفے کے مطابق خواہشات ہمیں مادیت میں جکڑ دیتی ہیں۔ نروان کے فلسفے کے مطابق خواہشات ہمیں مادیت میں جکڑ دیتی ہیں اور اس کا غلام بنا دیتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو کچل ڈالے۔ اسلام اس فلسفے کو رد کرتا ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ انسان کا بنایا ہوا ایک غیر طبعی فلسفہ ہے جو زندگی کے مسائل کا حقیقی حل نہیں ہے۔ نروان کا تصور اطمینان اور سکینت سے زیادہ موت کے قریب ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے ایک بالکل مختلف حل پیش کیا ہے جس کے مطابق طبعی خواہشات کو کچل کر کوئی شخص زندگی کے راز کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح معاشرتی امن کے قیام کے لیے جو بہت سے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کم کر کے ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے اور انہیں قابو میں رکھے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کی بے محابہ تسکین سے حقیقی اطمینان اور سکینت حاصل کر لے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، انسان جس تیز رفتاری سے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے آگے بھاگتی ہیں۔ خواہشات کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے تجویز کردہ اقدامات ممکن ہے بظاہر چھوٹے نظر آئیں، مگر در حقیقت بہت اہم اور بہت مؤثر ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرماتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ ترجمہ، اور اپنی آنکھیں اس عارضی متاع کی طرف نہ پسار جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی زینت کے طور پر عطا کی ہے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور تیرے رب کا رزق بہت اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں بدظنی، تجسس اور غیبت سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بکثرت زن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ عہد و پیمان اور معاہدات کا احترام۔ اسلامی معاشرے میں باہمی عہد و پیمان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عہد کی پاسداری اور بین الاقوامی معاہدات کے احترام کو اسلامی معاشرے کی وحدت کے تصور کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 9۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ برائی کا خاتمہ ایک اجتماعی ذمہ داری۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری حکومتوں کے سر نہیں ڈالی گئی، بلکہ بحیثیت مجموعی معاشرے کے سب لوگوں پر عائد کی گئی ہے۔ یہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برائی سے بچیں اور نیک اعمال بجا لائیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں گھروں، گلیوں اور بازاروں سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اسے ٹھکانے لگانے کا کام چند مخصوص لوگوں کے سپرد ہوتا ہے۔ غریب ممالک میں خاتون خانہ گھر کے کوڑا کرکٹ کو گلیوں میں پھینک دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راستے غلاظت سے اس قدر بھر جاتے ہیں کہ گزرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ گھروں کو پاک صاف رکھنا بے شک گھر والوں کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلیوں، محلوں اور راستوں کی صفائی کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ مغرب نے پبلک مقامات کو صاف رکھنے کی سماجی ذمہ داری کی اہمیت کو جان لیا ہے، مگر افسوس کہ وہ جرائم کی نجاست سے معاشرے کو پاک رکھنے کی انتہائی اہم ضرورت اور ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ وہ گندگی اور نجاست ہے جو روزانہ گھروں سے نکل نکل کر گلیوں اور بازاروں اور سارے معاشرے کو آلودہ کر رہی ہے۔ اسلام نے سماجی ماحول کے اس مسئلے کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا حل تجویز فرمایا ہے۔ بدی کی نجاست کو کم سے کم کرنے کی اولین ذمہ داری گھر کے بڑوں اور بزرگوں پر عائد ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں پاکیزگی ہو، نیکی کو فروغ حاصل ہو اور بدی کی غلاظت کم ہو۔ دوسرے، اسلام معاشرے پر بھی یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر برائی کے خلاف ایک جہاد شروع کرے۔ یہ جہاد نہ تو تلوار کے ذریعے ہونا چاہیے اور نہ محض قانونی پابندیوں سے، بلکہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور مسلسل نصیحت کرتے چلے جانا چاہیے۔ قرآن کریم کے نزدیک معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کا بہترین ذریعہ صبر کے ساتھ لوگوں کو واضح و تلقین کرتے چلے جانا ہے۔ فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 105۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور نیکی کی تعلیم دیں اور بدیوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ حکومت وقت لوگوں کی اخلاقی صحت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سے کلیتاً بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلا شبہ قانون سازی اور قانون کے نفاذ کے اختیارات حکومت کے پاس ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک صرف حکومتی مشینری جرائم کی حوصلہ شکنی اور ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک بار جب گھروں میں اور معاشرے میں مجرمانہ رجحانات کو بڑھنے اور پھیلنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ بیماری جڑ پکڑ جائے، تو حکومت زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی ہے کہ گاہے بگاہے اس بیماری کی بعض سطحی علامات کو دور کر دے۔ برائی کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا حکومتوں کے بس کا روگ نہیں۔ قانون کے لمبے ہاتھ بھی برائی کے گہرے بنیادی اسباب تک نہیں پہنچ سکتے۔ پس بدی کا استحصال کرنے کی اولین ذمہ داری خاندان کے بزرگوں، مذہبی لیڈروں اور عوامی رہنماؤں پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اور اسی مضمون کی دیگر بہت سی آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بد انجام سے اس لیے دوچار ہوئے کہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی اختیار کی اور ایک دوسرے کو بدی کے ارتکاب سے نہیں روکا۔ آپ نے مزید فرمایا، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے عدل سے کام لینے پر آمادہ کرو، اور اسے حق پر مضبوطی سے قائم کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو باہم مشابہ کر دے گا اور تم پر ویسے ہی لعنت کرے گا جیسا کہ اس نے ان پہلوؤں پر لعنت کی۔ سنن ابو داؤد و سنن ترمذی، ابواب الفتن، باب ما جاء فی الامر بالمعروف و النہی عن المنکر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کسی قوم کے تنزل کی ایک خطرناک علامت یہ ہے کہ لوگ بدی کے اعلانیہ ارتکاب کے خلاف ناپسندیدگی اور نفرت کے اظہار کی جرت کھو دیتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے معاشرے کے افراد کو ایک کشتی کے مسافروں سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھتا ہے اور جو ان کو توڑتا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے کرا ڈالا کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کی منزل میں جگہ ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے وہ اوپر والی منزل سے گزر کر پانی لیتے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ خامخواہ ہم اوپر کی منزل والے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیوں نہ ہم نیچے کی منزل میں سوراخ کر لیں اور وہاں سے پانی لے لیا کریں۔ اب اگر اوپر والے ان کو ایسا احمقانہ فیل کرنے دیں تو سب غرق ہوں گے، اور اگر ان کو روک دیں تو سب بچ جائیں گے۔ صحیح البخاری، کتاب الشہادات، باب القرا فی المشکلات۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمثیل بڑی حد تک عصر حاضر کے معاشروں پر صادق آتی ہے۔ عوامر و نواہی۔ بعض دیگر سماجی ذمہ داریوں سے تعلق رکھنے والی آیات مندرجہ ذیل ہیں، ان پر عمل کے نتیجے میں معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام۔ وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر پیش کیا کرو، یا وہی لٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير۔ سورة لقمان، آیات 19 اور 20۔ ترجمہ: اور نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا، اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھر، اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو دھیما رکھ، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اسلام جو اخلاق اور کردار ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ بجائے خود ہر قسم کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اور جرائم کا سد باب کرتا ہے۔ اسلام سماجی ماحول کے لیے ایک ایسی صحت مند زمین تیار کرتا ہے جو غلط رجحانات کی نشو و نما کے لیے سازگار نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے عوامر و نواہی کی شکل میں ایک مفصل اور جامع تعلیم عطا کی ہے۔ ان عوامر و نواہی کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ اسلامی تعلیم کا مرکزی اور بنیادی حصہ قریباً تمام مذاہب میں مشترک ہے، بس اختلافی عقائد سے صرف نظر کرتے ہوئے ان قرآنی آیات کے چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں جن میں بعض عوامر و نواحی کا ذکر آتا ہے۔ عوامر: عصمت و پاک دامنی۔ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 33، المومنون، آیات 6-8، النور، آیات 31-34 اور 61، الفرقان، آیت 69، الاحزاب، آیت 36، المعارج، آیات 30-32، صفائی۔ البقرہ، آیت 223، النساء، آیت 44، المائدہ، آیت 7، الحج، آیت 30، المدثر، آیات 5-6، غصے پر قابو پانا۔ آل عمران، آیت 135، تعاون۔ المائدہ، آیت نمبر 3، ہمت و شجاعت۔ البقرہ، آیت 178، آل عمران، آیات 173-175، التوبہ، آیت 40، طہٰ، آیات 73-74، الاحزاب، آیت 40، الاحقاف، آیت 14، نیکی کرنا۔ البقرہ، آیت 196، آل عمران، آیت 135، المائدہ، آیت 94، الاعراف، آیت 57۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آل عمران، آیت نمبر 111، نیکیوں میں مسابقت۔ البقرہ، آیت نمبر 149، امانتوں کا لوٹانا۔ البقرہ، آیت نمبر 284، النساء، آیت 59، المومنون، آیت 9، المعارج، آیت 33، بھوکوں کو کھانا کھلانا، الدہر آیت 9، البلد آیات 17-25، عفو درگزر، البقرہ 10، آل عمران آیات 135-160، النساء آیت 150، المائدہ آیات 7-9، ابراہیم آیت 8، الزمر آیات 8-68، الاحقاف آیت 16، سچی گواہی دینا، النساء آیت 136، المائدہ آیت 9، الفرقان آیت 73، ملازموں کے ساتھ حسن سلوک، النساء آیت 37، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، النساء آیت 37، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، البقرہ آیت 178، النحل آیت 91، الروم آیت 39، شکر، البقرہ آیات 153، 173، 186، آل عمران آیت 145، المائدہ آیات 7-90، ابراہیم آیت 8، الزمر آیات 8-67، الاحقاف آیت 16، عاجزی، الانعام آیت 64، الاعراف آیات 14-56، 147، النحل آیات 24-30، بنی اسرائیل آیت 38، القصص آیت 81، لقمان آیات 19-20، المؤمن آیت 36، عدل، المائدہ آیت 9، الانعام آیت 153، النحل آیت 91، الحجرات آیت 10، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، النساء آیت 115، الحجرات آیت 10، صبر، البقرہ آیات 46، 154، 156، 178، ہود آیت 12، الرعد آیت 23، النحل آیات 127، 128، القصص آیت 81، العنکبوت آیت 61، الزمر آیت 11، الشورى آیت 44، العصر آیت 4، ثابت قدمی، الرعد آیت 23، ہا میم سجدہ آیات 31-33، طہارت و پاکیزگی، البقرہ آیت 223، المائدہ آیت 7، التوبہ آیات 103، 108، النور آیت 22، الاحزاب آیت 34، المدثر آیت 5، الاعلیٰ آیت 15، الشمس آیات 10-11، ضبط نفس، النساء آیت 136، الاعراف آیت 202، الکہف آیت 29، الروم آیت 30، صاد آیت 27، النازعات آیات 41-42، اخلاق، الزمر آیات 3-4، البینہ آیت 6، المعون آیات 5-7، سچائی، النساء آیت 136، المائدہ آیت 120، التوبہ آیت 119، بنی اسرائیل آیت 82، الحج آیت 31، الفرقان آیت 73، الاحزاب آیات 25-36-71، الزمر آیت 33، ایثار، البقرہ آیات 208-263، ہود آیت 52، الحشر آیت 10، التغابن آیت 17، الدہر آیات 9-10، اللیل آیات 20-21، نواہی، بدکاری، بنی اسرائیل آیت 33، خود پسندی، تکبر، البقرہ آیات 35-88، النساء آیت 174، الاعراف آیت 37، غیبت، الحجرات آیت 13، فخر و مباحات، الحدید آیت 24، تحقیر کرنا، الحجرات آیت 12، تمسخر و استہزاء، الحجرات آیت 12، مایوسی، الزمر آیت 54، حسد، الفلک آیت نمبر 6، اسراف، الاعراف آیت نمبر 32، بنی اسرائیل آیات 27-28، جاہلانہ تقلید بنی اسرائیل آیت 37، غرور و تکبر بنی اسرائیل آیت 38، المومنون آیت 47، لقمان آیت 19، ناپ تول میں کمی المتففین آیات 2-4، برے نام رکھنا الحجرات آیت 12، بخل النساء آیت 38، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت 39، الحدید آیات 2-5، الحشر آیت 10، التغابن آیت 17، خیانت النساء آیات 106-108، الانفال آیات 27-59، بدزنی الحجرات آیت 13، جھوٹ الحج آیت 31، الفرقان آیت 73، چوری المائدہ آیت 39۔ اسلام تمام مذاہب کے رہنماؤں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مل جل کر کوشش کریں کہ نیکی کو فروغ حاصل ہو اور وہ دلوں میں راسخ ہو جائے اور لوگوں کو بدی کے خلاف متنبع کیا جائے، کاش ایسا ہو سکے تاکہ دنیا کی حالت سنور جائے۔ اسلام نسل پرستی کو رد کرتا ہے۔ موجودہ دور میں نسل پرستی ایک ایسی لعنت ہے جو امن عالم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام بنی نوع انسان کو یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورۃ النساء آیت 2۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو، یقینا اللہ تم پر نگران ہے۔ پس قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے پر بحیثیت انسان کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات آیت 14۔ ترجمہ: اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ سورۃ الحجرات آیت 12۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوخ کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی ہیں وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ سطحی نظر سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موجودہ معاشرہ رنگ و نسل کے امتیاز سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے اور نسل پرستی کے خلاف دنیا کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا زیادہ قریب سے اور گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو تو معلوم ہوگا کہ نسل پرستی کی لعنت آج بھی دنیا میں جگہ جگہ بدستور موجود ہے۔ مشکل یہ ہے کہ نسل پرستی کی کوئی ایک جامع تعریف نہیں کی جا سکتی۔ مختلف تناظر میں یہ تعریف مختلف دکھائی دینے لگتی ہے۔ نسلی عصبیت، ذات پات، مذہبی برتری کا احساس، قبائلی تفاخر، فستائیت، سامراجیت اور قوم پرستی میں حد فاصل کی تعیین مشکل ہے۔ مغربی یورپ میں عیسائیوں نے 1000 سال یہود کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک روا رکھا ہے۔ ماضی کی یہ تکلیف دہ داستان بھول بھی جائیں تو نازیوں کا یہود کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیسے بھلایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اس صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نسل پرستی کا لفظ سنتے ہی بے اختیار ہمارا ذہن یہود پر توڑے جانے والے مظالم کی طویل تاریخ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، لیکن یہود کے ساتھ ہونے والے مظالم نسلی عصبیت کی پوری تصویر پیش نہیں کرتے، بلکہ اس تناظر میں کئی پہلو ہیں جو یکسر نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی ان انتہا پرست یہود کا خیال تک نہیں آتا جو غیر یہودی اقوام کے ساتھ اسی قسم کی خوفناک عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا وہ خود نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اور یہ داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی، نسلی عصبیت کے کئی ایسے روپ بھی ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے مگر در حقیقت موجود ہیں، جن میں سے ایک قوم پرستی بھی ہے۔ علاوہ ازیں مذہبی، قبائلی اور علاقائی تعصبات وغیرہ کی بھی چند ایک ایسی مثالیں ہیں جن میں پس پردہ نسلی عصبیت مختلف ناموں سے کار فرما ہوتی ہے۔ سفید فام لوگوں پر یہ الزام عائد کرنا ناانصافی ہوگی کہ صرف وہی کالے اور زرد لوگوں سے تعصب رکھتے ہیں۔ خود سیاہ فام اور زرد اقوام بھی نسل پرستی کا کچھ کم مظاہرہ نہیں کرتے، اور پھر ایسی نسلی عصبیت بھی موجود ہے جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی جلد کا رنگ نہ تو سیاہ ہے اور نہ ہی بالکل زرد، بلکہ دونوں کے بین بین ہے۔ نسل پرستی کے فساد کی جڑ دراصل طبقاتی تعصب ہی ہے، اور غالباً یہی اس کی موضوع ترین تعریف بھی ہے۔ جب بھی ایک طبقے کے لوگ اپنے مفادات کی خاطر دوسرے طبقے کے خلاف تعصب برتنے لگتے ہیں تو نسلی عصبیت کا ناگ اپنا زہریلا اور بھیانک سر اٹھاتا ہے۔ پھر نفرتوں کی ایک ایسی آندھی چلتی ہے جو نیک و بد میں تمیز نہیں کیا کرتی۔ اچھے برے، چھوٹے بڑے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور معاشرہ نفرتوں کی آمادگاہ بن جاتا ہے۔ چند صدیاں پہلے کرہ ارض کا مغربی حصہ بڑی حد تک عیسائیت اور اسلام کے درمیان تقسیم تھا، اور یہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے مقابل صف آرا تھے۔ مذہبی تعصب کے اس دور میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف جو کردار ادا کیا وہ عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تاہم اس حقیقت سے سب آگاہ ہیں کہ یہود مسیحی یورپ ہی کا حصہ تھے، اور یورپ بحیرہ روم کے گرد آباد مسلمان اقوام سے سخت متنفر تھا اور ان کے متعلق ہمیشہ ہی بد اعتمادی کا شکار رہا۔ اہل یورپ مغرب کی جانب مسلمانوں کی پیش قدمی سے خوف زدہ تھے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین اس شدید مخالفت کے دور میں نسلی تعصب کا ایک ایسا عنصر بھی موجود تھا جس کی بنیاد رنگ کا اختلاف تھا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے یہ کشمکش زیادہ تر ترک عرب اتحاد اور مسیحی یورپ کے مابین ایک جنگ دکھائی دیتی ہے، جبکہ انڈونیشیا، ملائیشیا، چین اور ہندوستان کے مسلمان اس جھگڑے سے بالکل لا تعلق اور الگ تھلگ رہے ہیں۔ اگرچہ بظاہر اس دور کی تاریخ ماضی کے دھنلکوں میں دفن ہو چکی ہے اور اس کی یادیں انسانی حافظے سے محو ہو چکی ہیں، لیکن میں اس دبی ہوئی آگ کو پھر سے سلگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ انسانی مسائل ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ جھگڑے تاریخ کے اندھیروں میں کیسے ہی گم کیوں نہ ہو چکے ہوں، پھر بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ ماضی سے نکل کر زمانہ حال میں آ جائیے۔ جب تک دنیا دو بڑی طاقتوں اور ان کے اتحادیوں میں بٹی رہی، مغرب کے مفاد کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس قسم کے صدیوں پرانے مسائل کو از خود نہ چھیڑا جائے اور نہ ہی کسی کو انہیں چھیڑنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جب سے مشرق اور مغرب کے مابین تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا پھر سے قرون وسطی کے کسی جنگجو سردار کی چیرہ دستیوں کا شکار ہونے والی ہے۔ سوویت یونین اور مشرقی یورپ میں رونما ہونے والی عظیم الشان تبدیلیوں نے ایک ایسی فضا کو جنم دیا ہے جس سے عیسائیوں اور مسلمانوں کی پرانی مذہبی اور سیاسی رکاوٹوں کے پھر سے ابھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں طرف کے مفاد پرست اس آگ کو اور بھی ہوا دینے کا باعث بن سکتے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے بلکہ غالب گمان ہے کہ اسلام اور عیسائیت دونوں کے مذہبی رہنما اس صورتحال کو اور بھی زیادہ بگاڑ دیں گے، اور یوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین امن اور ہم آہنگی کے امکانات تاریخ سے تاریخ تر ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا فائدہ یقیناً اسرائیل کو ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اسرائیل ایسی صورتحال میں کوئی دلچسپی نہ لے اور اسے خاموش تماشائی بن کر دور سے دیکھتا رہے۔ اب دنیا سیاسی اور معاشی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ تقسیم شمال کے امیر ممالک اور جنوب کے غریب ممالک اور مشرق و مغرب کے درمیان ایک جدید قسم کی نسلی تعصب کو جنم دے رہی ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان حائل ان رکاوٹوں اور نفرتوں کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے،
ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹرین شیل میٹ،
از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹرین، یعنی مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے اور یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ عالمی طاقتوں کی محاذ آرائی میں حالیہ کمی اور دوستانہ تعلقات کی بحالی سے اس بات کا امکان بھی ہے کہ مغرب کے عیسائی ممالک اور مشرق کے مسلمان ممالک کے درمیان پائے جانے والے قدیم مذہبی اور سیاسی اختلافات اور رکابتیں پھر سے زندہ ہو جائیں۔ بڑی طاقتوں کے مابین دوستانہ تعلقات کے استوار ہونے سے لازماً ایک نیا استعمار وجود میں آئے گا اور ایک وسیع البنیاد نسلی عصبیت سر اٹھائے گی، جس کے باعث مشرق اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فاصلے اگر اور بھی بڑھ جائیں تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا تفصیل نسل پرستی کی مسلمہ تعریف سے تجاوز کرتی ہوئی دکھائی دے، اور بعض لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے نسلی عصبیت کی تعریف کو ضرورت سے زیادہ وسیع کر دیا ہے اور ایسے امور کو بھی بحث میں شامل کر لیا ہے جو بظاہر نسل پرستی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن میں نسلی تعصب کے محرکات کے گہرے اور غیر جانبدارانہ مطالعہ اور مشاہدہ کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی غلط طرز عمل کو آپ نسلی عصبیت کہیں یا اسے کوئی اور شائستہ سا نام دے دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پس پردہ عوامل ایک سے ہیں تو پھر مرض بھی دراصل ایک ہی ہے، خواہ اس کا نام کوئی سا کیوں نہ رکھ دیا جائے۔ نسلی عصبیت کو اگر وسیع تر معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ گروہی تعصبات ہوں گے جو ہمیشہ عدل و انصاف کے راستے میں حائل ہو جایا کرتے ہیں۔ امریکی اور روسی بلاکوں کے مابین محاذ آرائی میں اتنی تیزی سے جو حالیہ کمی آئی ہے وہ دنیا کو ایک بالکل نئے دور کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس آنے والے دور میں ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں گے، لیکن افہام و تفہیم کے نتیجے میں دنیا کا ایک نیا نقشہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ جون جون نظریاتی اختلافات کی شدت میں کمی آ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر پہلے سے موجود کچھ اور اختلافات اب ابھر کر سامنے آئیں گے اور ان میں لازماً شدت پیدا ہوگی۔ جب سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کی رکابتیں عروج پر تھیں تو مشرق و مغرب کی روایتی تقسیم نسبتاً ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی اور یہ جھگڑے پس منظر میں چلے گئے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب مشرق اور مغرب کی وہی پرانی تقسیم ترقی یافتہ مغرب اور پسماندہ مشرق کے درمیان ایک بار پھر نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ مشرقی یورپ کے آزاد ہونے والے ممالک اور خود روس رفتہ رفتہ سرمایہ دارانہ ممالک کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے اور بالآخر انہی کا حصہ بن کر تیسری دنیا کے ممالک کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت سرمایہ دار ممالک کر رہے ہیں۔ اگرچہ بیرونی منڈیوں پر قابض ہونے اور ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نئی نئی رکاوٹیں معرض وجود میں آئیں گی، لیکن بحیثیت مجموعی مغرب پہلے سے کہیں بڑھ کر ایک طاقتور سیاسی و اقتصادی وحدت بن کر ابھرے گا، اور مشرقی بلاک بھی بالآخر یورپ میں ہی مدغم ہو جائے گا، اور یوں مشرق و مغرب کی روایتی تقسیم اور بھی واضح اور گہری ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ ایک نئی طرز کے سوشلزم کی وجہ سے قومیں افراد اور طبقات کی جگہ لے لیں گی۔ طبقاتی تقسیم اور طبقاتی کشمکش اب ایک ملک کے عمراء اور غرباء کے درمیان نہیں بلکہ امیر اور غریب قوموں کے مابین ہوگی۔ آئندہ کچھ عرصے تک اس تباہ کن تصادم کو دبایا تو جا سکتا ہے اور شاید اس کی شدت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، یہ بالآخر ہو کر رہے گا۔ مجھے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بلا سبب نہیں ہے، کہ ہم ایک بھیانک قسم کے عالمگیر نسلی عصبیت کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ نسل پرستی کے ان شولوں کو صہیونیت کی سیاسی قیادت اور بھی بھڑکائے گی۔ حیفا یونیورسٹی کے بینجمن بیت ہلاہمی نے ایک کتاب لکھی ہے، دا اسرائیلی کنیکشن، ہوم اسرائیل آرمز اینڈ وائی، بائی بینجمن بیت ہلاہمی، پبلشڈ ان 1988 بائی آئی بی ٹورس اینڈ کو لمیٹڈ لندن۔ اگر مصنف کے خیالات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور صہیونیوں کے سوچے سمجھے سیاسی فلسفے کے متعلق اس کے پیش کردہ شواہد کو مستند سمجھا جائے تو امن عالم کے لیے یقیناً یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ عالمی امور میں اسرائیل نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو کردار ادا کرنے کا وہ ابھی ارادہ رکھتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ درج ذیل اقتباسات سے ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے بانی ڈیوڈ بن گورین نے جنوری 1957 عیسوی میں کہا کہ ہماری بقا اور حفاظت کے نقطہ نظر سے ہمارے لیے کسی بھی یورپین ملک کی دوستی سارے ایشیا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میرزینی 1976 صفحہ 75 اور صفحہ 5۔ عربوں پر اثر نو برتری حاصل کرنے کا صہیونی منصوبہ اور سامراجیت کے زوال کو روکنے کا امریکی ہدف باہم یکجا اور ہم آہنگ ہو گئے ہیں، صفحہ نمبر 205۔ آج دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا شخص دل سے یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل طاقتور ہوتا چلا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اوزی جیسے مہلک ہتھیاروں سے لیس ہو کر تیسری دنیا کی ہر بنیاد پرست تحریک اور طاقت پر فتح پا کر سیاہ فام اور زرد فام باشندوں کو تہے تہ کرتا پھرے۔ یہی وجہ ہے کہ ارجنٹائن کے فوجی جنرل اور پیراگوائے کے کرنل اور جنوبی افریقہ کے سفید فام بریگیڈیئر اسرائیلیوں سے محبت کرتے ہیں، صفحہ 218۔ امریکہ میں 1970 سے تیسری دنیا مرد آباد کا جو نعرہ بلند ہونا شروع ہوا ہے وہ اسرائیلی عزائم ہی کی صدائے بازگشت ہے۔ اس تحریک کے علم بردار ڈینیل پیٹرک مایونیہن اور جین کر پیٹرک اسرائیل کو اپنا اعتمادی اور روح رواں سمجھتے ہیں، صفحہ نمبر 222۔ صہیونیت کے دائیں بازو کے دوسری جنگ عظیم سے قبل کے ایک لیڈر ولادیمیر جاپوٹنسکی واشگاب الفاظ میں صہیونیت اور سامراجیت کے باہمی اتحاد کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحیرہ روم اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ یورپین اقوام کے قبضے میں رہنا چاہیے، یہ ہمارا عزم صمیم ہے۔ مشرق و مغرب کے مابین ہر جھگڑے میں ہم ہمیشہ مغرب کا ساتھ دیں گے، کیونکہ منگولوں کے ہاتھوں خلافت بغداد کی تباہی کے بعد گزشتہ 1000 سال سے زائد عرصے سے مشرق کی نسبت مغرب ہی بہتر تہذیب و تمدن اور ثقافت کا گہوارہ رہا ہے، اور آج ہم اس تہذیب و تمدن کے سب سے اہم علم بردار ہیں۔ ہم قیامت تک عرب تحریک کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ تحریک ایک اسرائیل دشمن تحریک ہے، اسے پہنچنے والی ہر زخ اور ہر شکست ہمارے لیے دلی مسرت کا باعث ہے۔ برینر 1984 صفحات 75-77 صفحہ 227۔ تیسری دنیا کی آزادی کا تصور صہیونیت کی بنیادوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ انسانی حقوق کے تصورات اسرائیل کے سیاسی نظام کے لیے بے حد خطرناک ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں اتنی واضح اور نمایاں ہیں کہ اس معاملے کو سر عام زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اسرائیل جو کچھ تیسری دنیا میں کر رہا ہے اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی توجہ فلسطینیوں کے حقوق کی طرف ہو جائے گی۔ جب انسانی حقوق اور عالمی انصاف کے معاملات زیر بحث آتے ہیں تو اسرائیلی ساری دنیا کو منافق قرار دینے اور برا بلا کہنے میں ذرا بھر تعمل نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے ان میں اور جنوبی افریقہ کے سفید فام باشندوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صفحات 236 اور 237۔ منیلا یعنی فلپائن سے ٹیگوسیگالپا، ہندوراس اور نمیبیا میں ونڈوئک تک مسلسل جاری جنگ، جو کہ در حقیقت ایک عالمی جنگ ہے، اسرائیلی ایجنٹوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سا دشمن ہے جس کے خلاف اسرائیل برسر پیکار ہے؟ یہ تیسری دنیا میں بسنے والی مخلوق ہے جنہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ ان کا برپا کردہ کوئی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو۔ صفحہ 243. اسرائیل اپنے مستقبل کے سہانے خواب صرف اسی وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک عرب دنیا اور تیسری دنیا کے ممالک باہمی تفرقے کا شکار ہیں اور کمزور ہیں. اس صورتحال میں کوئی تبدیلی اسرائیل کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. صفحہ نمبر 247. اسرائیل کی برآمدات میں صرف ٹیکنالوجی، اسلحہ اور تجربہ کار ماہرین ہی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی ذہنیت بھی شامل ہے. کامیاب تسلط جمانے کے لیے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ضروری ہے اور ظالم کی منطق کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بھی اسرائیل دنیا میں برآمد کرتا ہے. صفحہ 248. امید واسق ہے کہ بالآخر صہیونیت کے جنگی ناروں پر اسرائیلی قیادت کے سنجیدہ طبقے کی آواز غالب آ جائے گی. اسرائیلی مصنفین میں سے غالباً ہرکابی ہی ہے جسے سب سے زیادہ معقولیت پسند اور معتدل مزاج کہا جا سکتا ہے. وہ صہیونی انتہا پسندوں کے جارحانہ طرز عمل کو صرف ناپسند ہی نہیں کرتا بلکہ اسے خود صہیونی مفادات کے حق میں خود کشی کے مترادف قرار دیتا ہے. اگرچہ دیگر یہودی مفکرین اور دانشور ہرکابی کے نظریات سے پورے طور پر متفق نہیں ہیں، لیکن بلا شبہ کسی مسئلے کے متعلق ہرکابی کا نقطہ نظر زیادہ عملی اور حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. خصوصاً اس نے امن کے لیے جو تجویز پیش کی ہے اس میں عربوں کے لیے امید کی ایک کرن ضرور دکھائی دیتی ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی سطح پر بنی نوع انسان کی تقسیم اور امتیازی سلوک سے کچھ لوگ وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر اس کے دور رس نتائج سب کے لیے لازماً برے ہی ہوا کرتے ہیں. عصر حاضر کے اس تناظر میں اسلام ایک ایسا واضح اور امید افزا پیغام دیتا ہے جو موجودہ حالات میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. اسلام نسل پرستی اور طبقاتی منافرت کی پرزور مذمت کرتا ہے اور فساد کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو اسے قابل مذمت قرار دیتا ہے. اس مضمون سے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیات میں سے چند ایک قبل عظیم پیش کی جا چکی ہیں. درج ذیل آیت کریمہ میں بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اللہ تعالیٰ کا نور کہا گیا ہے. ایسا نور جو نہ صرف مشرق کے لیے ہے اور نہ ہی صرف مغرب کے لیے، بلکہ مشرق و مغرب دونوں کی یکساں بھلائی کے لیے آسمان سے اتارا گیا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سورة النور آیت نمبر 36. ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کسی ہے جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے شمع دان میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی، اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو. یہ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے. نیز قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے. سورة الانبیاء آیت نمبر 108، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ساری دنیا اور سب بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت ہیں. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قرون وسطی کا مزاج رکھنے والے بہت سے مسلمان علماء، جنہیں غلطی سے بنیاد پرست بھی کہا جاتا ہے، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف مسلح جہاد میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں کا یا تو مکمل صفایا ہو جائے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں۔ قرآن کریم جس اسلام کو پیش کرتا ہے اس کا جہاد کے اس بگڑے ہوئے تصور سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ باب اول میں اس مضمون سے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات درج کی جا چکی ہیں، اس لیے انہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں آخر میں اس بات کو پورے وثوق سے دہرا کر اس بحث کو ختم کرتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام وحدت انسانی کا زبردست علم بردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی وحدت کے قیام اور امن عالم کو یقینی بنانے کے لیے پر امن اقدامات تجویز کرتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو اسوہ حسنہ تھا اسے جاننے کے لیے خطبہ حجۃ الوداع میں سے لیے گئے چند اقتباسات کافی ہیں۔ آپ نے اپنے وصال سے قبل بنی نوع انسان کے اجتماع سے، جو کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو میری بات تو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ کبھی میں اس میدان میں تمہارے سامنے تقریر کر سکوں گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہاری جانوں اور مالوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، ہر شخص کے لیے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، کوئی ایسی وصیت قبول نہیں کی جائے گی جس میں ایک جائز وارث کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو۔ بچہ اسی کا ہوگا جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ ایک بدکار اگر بچے کی ابوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اسلامی قانون کے تحت سزا کا مستوجب ہوگا۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا خود کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے یا غلط بیانی سے کسی کو اپنا آقا قرار دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہوگی۔ اے لوگو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں، لیکن تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر بھی ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ پاکیزگی اور عفت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ایسے کام نہ کریں جو خامنوں کے لیے لوگوں میں بے عزتی کا موجب ہوں۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جس سے خامن کی عزت پر حرف آتا ہو، تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگہداشت تمہارے سپرد کی ہے۔ عورت کمزور ہے اور اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی ادائیگی تمہارے سپرد کی ہے۔ تم انہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے گھر لائے تھے، بس خدا نے جو امانت تمہارے سپرد کی ہے اس میں خیانت کے مرتکب نہ ہونا۔ اے لوگو، ابھی تک کچھ جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں، بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو ویسا ہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور ویسا ہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہ کر سکو، تو انہیں کسی اور کے سپرد کر دو، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، بس انہیں دکھ دینا یا تکلیف پہنچانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اے لوگو، جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور یاد رکھو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم سب برابر ہو، سب انسان خواہ وہ کسی قوم اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور کیسا ہی منصب کیوں نہ رکھتے ہوں، بحیثیت انسان برابر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملائیں اور فرمایا، جس طرح ان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہیں، اسی طرح بنی نوع انسان آپس میں برابر ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر کسی قسم کی برتری کا دعویٰ کرے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہے اور تم ایک آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، فضیلت صرف اس حد تک ہے جہاں تک کوئی خدا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ زمین مقدس ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو مقدس قرار دیا ہے۔ کسی شخص کے جان و مال اور عزت پر حملہ کرنا ایسا ہی غلط اور ناجائز ہے جیسے اس دن اور اس مہینے اور اس زمین کے تقدس کو پامال کرنا۔ یہ حکم صرف آج کے لیے نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، مجھے امید ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے۔ اور اس پر عمل پیرا رہو گے یہاں تک کہ تم اپنے پیدا کرنے والے خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آج جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے اسے دنیا کے کناروں تک پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ باتیں نہیں سن رہے وہ ان باتوں سے ان لوگوں کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھائیں جو سن رہے ہیں۔ سیاہ ستہ تبری ابن حشام خمیس بہکی۔ اس عظیم و شان خطبے کا یہ ایک نہایت فصیح و بلیغ اور پرشوکت اقتباس ہے۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات خاص طور پر ہمیں یاد دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مختلف مذاہب کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس عالمگیر وحدت انسانی کو پارا پارا کریں جو ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے ان مقامات پر بھی ہمیں تفصیلی ہدایات دی ہیں جہاں سماجی اور معاشی افق باہم ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اسلام کی ان تعلیمات کو نافذ کیا جائے تو ہمارے صبح و شام حسین اور دلکش ہو جائیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم اور اسلام میں معاشی انصاف کا تصور۔ معاشی انصاف کا نعرہ تو بڑا دلکش ہے، اور فری مارکیٹ اکانومی رکھنے والا سرمایہ دارانہ نظام اور جدلی مادیت کے فلسفے پر قائم سائنٹیفک سوشلزم دونوں یہی نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صرف اور صرف وہی معاشی انصاف فراہم کرتا ہے، دوسری طرف سائنٹیفک سوشلزم کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس کے سوا کوئی معاشی انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ میں معذرت کے ساتھ دونوں کے متعلق اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ دونوں ہی معاشی انصاف کے سنہری اصول کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم اس موضوع پر تفصیلی بحث ہم آگے چل کر کریں گے۔ اسلام میں انصاف کا تصور بڑا وسیع اور ہمہ گیر ہے، اور یہ تصور اسلامی تعلیم کے سب پہلوؤں پر محیط ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ اسلام اس سمت میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ سائنٹیفک سوشلزم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کے اقتصادی اونچ نیچ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، امیر و غریب میں کوئی فرق باقی نہ رہے، اور سب لوگ قومی دولت سے یکساں فائدہ اٹھائیں۔ معاشرے میں نہ غربا ہوں اور نہ ان کی ایسی ضروریات ہوں جو پوری نہ ہو سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حقوق کے مطالبے کا سوال ہی نہیں اٹھے گا، اور امراء کو مفلوق الحال لوگوں سے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کی جمع کردہ دولت کو لوٹ لیں گے۔ جب سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ تر سب کے لیے یکساں مواقع مہیا کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہ دولت کی مساوی تقسیم کی بجائے فری اکانومی پر زور دیتے ہیں تاکہ سب کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے یکساں مواقع مل سکیں۔ اس طرح جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس میں ہمیشہ لوگوں کو اپنے مطالبات پیش کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ حکومت یا سرمایہ داروں سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے پریشر گروپس بنائے جاتے ہیں۔ ٹریڈ یونینز کا قیام عمل میں آتا ہے جو ملازموں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے معاشرے میں ملازم اور مزدور پیشہ لوگ ہمیشہ ہی احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر سائنٹیفک سوشلزم کو مثالی شکل میں نافذ کیا جائے تو معاشرے کے کسی طبقے کو کسی قسم کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یا تو معاشرہ اتنا آسودہ حال ہوگا کہ سب کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے قومی دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوگی، یا پھر معاشرہ اتنا غریب ہوگا کہ وہ کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے گا اور سب لوگ ایک ہی طرح کی بدحالی کا شکار ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس میں حقوق کا مطالبہ ایک بے معنی بات ہوگی، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر طرف حقوق کے مطالبے نظر آتے ہیں۔ اس نظام کے مطابق غربا کو اپنی بے اطمینانی کے اظہار کا پورا حق ملنا چاہیے، اور انہیں ایسے مواقع بھی میسر آنے چاہیے جہاں ان کی بات سنی جائے۔ بس اس صورت میں انجام کار پریشر گروپس بنیں گے، ہڑتالیں ہوں گی اور آجر اور اجیر کے جھگڑے ہوں گے اور کارخانوں پر تالے پڑ جائیں گے۔ اسلام ایک ایسا انداز فکر پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے اہل اقتدار اور عمراء کو ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ایک منصفانہ اقتصادی نظام کا قیام بالآخر ان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اسلام ارباب حل و عقد اور اہل ثروت کو تاکید کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، کمزور طبقات اور غرباء کے بنیادی معاشی حقوق کبھی تلف نہ ہونے دیں، پیشے کے انتخاب کی آزادی، یکساں مواقع اور بنیادی ضروریات زندگی ان کے بنیادی حقوق ہیں جو انہیں ملنے چاہیے۔ اس سوچ اور فکر کے فقدان سے انسانوں نے زندگی کی جد و جہد میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور تاریخ انسانی میں فتنہ و فساد کے بے شمار سیاہ باب رقم ہوئے ہیں۔ معاشرے کو ایسے دکھوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس میں لینے اور سمیٹنے سے زیادہ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اہل اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی نگرانی کرتے رہیں کہ معاشرے کا کوئی طبقہ بنیادی انسانی حقوق سے اس حد تک محروم نہ ہو کہ مناسب اور باعزت زندگی بھی نہ گزار سکے۔ ایک حقیقی اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ عوام کی بنیادی ضروریات کا پورا احساس رکھے اور ان کی فراہمی کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کے سینوں میں دبے ہوئے دکھ دکھائی دینے لگیں، خاموش غم فریاد کرنے لگیں اور انسانوں کی ضروریات نظام اور معاشرے کے امن کے لیے خطرہ بن جائیں، وہ ضرورتیں پوری ہونی چاہیے اور ان غموں اور دکھوں کی وجوہات دور ہونی چاہیے۔ بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لحاظ سے یہاں بظاہر اسلام اور سوشلزم میں ایک گونا مشابہت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک سطحی مشابہت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ جبری ذرائع استعمال نہیں کرتا جو سائنٹیفک سوشلزم نے تجویز کیے ہیں۔ اس مختصر وقت میں میں تفصیل سے تو یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اسلام کس طرح اس عظیم منزل کے حصول کو ممکن بناتا ہے، لیکن مختصراً اتنا کہوں گا کہ اسلام جبری مادیت کے فلسفے کی طرح اس مسئلے کو ایک بے جان مشینی انداز میں نہیں لیتا۔ اسلام کا سماجی نظام انسانی نفسیات کے طبعی قوانین سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ دیگر باتوں کے علاوہ اسلام ایک ایسے ماحول کو پیدا کرتا ہے جس میں اپنے حقوق کے مطالبے کی جگہ دوسروں کے حقوق کا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقی اسلامی معاشرے کے لوگ دوسروں کے دکھ درد کے بہتر شعور اور احساس کی وجہ سے اپنے حقوق سے زیادہ ان تقاضوں کی فکر کرتے ہیں جو معاشرہ ان سے کرتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو بار بار یہ نصائح فرمائی ہیں کہ مزدوروں کو ان کے حق سے زیادہ دو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اپنے ماتحتوں سے محنت و مشقت کے ایسے کام نہ لو جن کی خود تم میں تاب نہیں، جہاں تک ممکن ہو اپنے نوکروں کو ایسا ہی کھانا کھلاؤ جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اور ایسا ہی کپڑا پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ کمزور پر کسی قسم کی زیادتی مت کرو ورنہ تم خدا کے سامنے جواب دہ ہو گے۔ کبھی کبھی اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاؤ اور خود ان کے سامنے کھانا پیش کرو تاکہ تم جھوٹے تکبر اور نخوت سے بچ سکو۔ تنگ دستی کے باوجود اعلی مقاصد کے لیے خرچ کرنا، قرآن کریم نے انسانی عزت اور وقار کو قائم کرنے پر انتہائی زور دیا ہے۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی ضرورتیں ان کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح پوری کرنی چاہیے، اس کے متعلق مندرجہ ذیل آیت ایک ضابطہ اور اخلاق فراہم کرتی ہے۔ اس میں ان صفات کا ذکر ہے جو احسان کرنے والوں میں ہونی چاہیے، اور انہی صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں بخشش اور مغفرت کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورۃ آل عمران آیت 135۔ ترجمہ، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غرباء کے لیے خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کے جو معنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک طرف خیرات کرنے والے کی خوب تعریف و توصیف ہوتی ہے تو دوسری طرف خیرات لینے والے کو اگر بے عزتی کا نہیں تو کم از کم خفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ محض خیرات لینے کی وجہ سے وہ شخص اپنے مقام سے گر جاتا ہے اور اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے۔ اسلام نے ایک انقلابی رنگ میں صدقہ و خیرات کے اس تصور کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس امر کا نہایت دل آویز تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ کیوں معاشرے میں کچھ لوگ بے حد امیر ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورۃ الزاریات آیت نمبر 20۔ اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور بے سوال ضرورت مندوں کے لیے ایک حق ہے۔ اس آیت میں لفظ حق کے مفہوم کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ یہ لفظ جہاں صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بتاتا ہے کہ محتاجوں اور غریبوں سے تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہاں یہ لفظ خیرات لینے والوں کی سوچ کو بھی صحیح سمت دیتا ہے۔ خیرات دینے والے کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ جو مال وہ غرباء کو دے رہا ہے وہ درحقیقت اس کا مال نہیں ہے۔ نیز لفظ حق میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خیرات قبول کرنے والے کو شرمندہ ہونے یا کسی قسم کی ذہنی الجھن کا شکار ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اچھے اور باعزت طریق پر زندگی بسر کرے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جس معاشرے میں کچھ لوگ بالکل مفلس اور کلاش بن کر رہ جائیں یا زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، وہ معاشرہ صحت مند نہیں کہلا سکتا۔ اس میں یقیناً کوئی ایسی خرابی ہوگی جس سے یہ بھیانک صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک صحت مند معاشی نظام میں کوئی شخص اتنا غریب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو اور زندگی کی بقا کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ صدقہ و خیرات کے حکم سے اگر امکانی طور پر بعض لوگوں کی خودداری اور عزت نفس پر حرف آ سکتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے ازالے کا سامان بھی فرما دیا ہے اور اس طرح غربا کو ہر قسم کی شرمندگی اور خفت سے بچا لیا ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ، غربا کی مدد کو ان کا حق سمجھا جائے تو بین السطور یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ الٹا احسان پر ناشکری کرنے لگیں۔ ان پر احسان کیا جائے تو وہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارا حق تھا، اس لیے ہمیں کسی قسم کا شکریہ ادا کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ رجحان عام ہو جائے تو اس کے تو یہی معنی ہوں گے کہ شائستگی اور اچھے اخلاق معدوم ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم احسان قبول کرنے والے کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ شکر گزار بنے۔ احسان خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ ایک مومن کو بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکر انسان سے محبت نہیں کرتا۔
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔
سورة الزمر آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اگر تم انکار کرو تو یقیناً اللہ تم سے مستغنی ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ تمہیں ان اعمال سے باخبر کرے گا جو تم کیا کرتے تھے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر گزاری کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے مومنوں کو یاد دلاتے ہیں، مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سنن الترمذی، ابواب البر والصلہ، باب ما جاء فی الشکر لمن احسن الیک۔ یعنی جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بنی نوع انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اگر خدا کا شکر گزار ہو بھی تو اس کا شکر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الزمر کی مذکورہ بالا آیت شائستگی، اعلیٰ اخلاق اور شکر گزاری کے جذبے کی ہرگز حوصلہ شکنی نہیں کرتی۔ اس آیت میں تو احسان قبول کرنے والے کو یہ خاموش پیغام دیا گیا ہے کہ اسے کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی احسان قبول کرنے سے اس کا وقار مجروح ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی کا شکر گزار ہونا نہ صرف انسانی وقار کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایسی صفت ہے جو وقار میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ اسلام احسان کرنے والے کو بھی ایک بالکل مختلف اور منفرد انداز اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عام طور پر یہ بات وقار اور انکسار کے منافی سمجھی جاتی ہے کہ شکریہ کو حق سمجھ کر قبول کیا جائے۔ ایسی کسر نفسی دکھانا تہذیب کا حصہ ہے، لیکن اس عام مہذب انداز میں اور اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام نیکی، بھلائی اور خدمت خلق کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ ایسے کاموں کے ذریعے نیک نامی ہو یا فطری جذبہ خدمت کی تسکین کا سامان ہو جائے۔ اسلام کے نزدیک خدمت خلق کا بلند تر مقصد صرف اور صرف رضائے باری تعالیٰ کا حصول ہے۔ بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ نیک کام محض للہ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور وہی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک سچا اور حقیقی مسلمان کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا واحد مقصد صرف اپنے خالق اور مالک خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس خدا کی خوشنودی چاہتا ہے جس نے وہ سب کچھ اسے عطا کیا جس کا وہ آج مالک ہے۔ چنانچہ اس اصول کی روشنی میں جو کچھ بھی وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے وہ کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا ہے جو خود اس کی ذات پر ہیں۔ اس شاندار فکر و عمل کی بنیاد قرآن کریم کی ایک ابتدائی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4، ترجمہ، اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس ایک سچا مومن اگر یہ نہیں چاہتا کہ کسی احسان کے بدلے میں لوگ اس کا شکریہ ادا کریں تو کسی کسر نفسی یا ظاہری تہذیب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وہ تو حقیقتاً اس بات کو اپنا جزو ایمان سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جس شخص پر احسان کیا ہے اس پر اگر کسی کا شکر ادا کرنا واجب ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی مومن جو ایمان کے مفہوم سے واقف ہیں جب کوئی ان کے احسانات کا شکریہ ادا کرے تو وہ بے حد شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، سورۃ الدہر آیات 9-10، ترجمہ، اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم ہرگز نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ محض کھانا کھلا دینا ہی کافی نہیں بلکہ زندگی کے آلام و مصائب اور بھوک کی اذیت کو جانتے ہوئے لوگوں کے دکھوں میں شریک ہو کر اور کسی شکریہ کی توقع کے بغیر کھانا کھلانا ایک حقیقی مومن کے شایان شان عمل ہے۔ مذکورہ بالا آیات کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ مومن ایک سطحی انداز میں مصنوعی عجز و انکسار دکھاتے ہوئے لوگوں کے شکریہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کریں، گویا شکریہ قبول کرنا ان کی شان کے منافی ہے، تو اندیشہ تھا کہ اس طرح منافقت کو فروغ ملے۔ جب ایک شخص رسماً یہ کہتا ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں تو درحقیقت وہ جانتا ہے کہ اس طرح وہ اس شخص کی نظروں میں اور بھی زیادہ معزز ہو جائے گا جس پر اس نے احسان کیا۔ اس کے برعکس اسلام کی تعلیم کہیں زیادہ حسین اور پاکیزہ شان کی حامل ہے۔ احسان کرنے والے کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کو بیک وقت دو خریداروں کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتا، نیکی کا کام یا تو رضائے الہی کی خاطر ہو سکتا ہے یا پھر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دونوں قسم کی نیتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایک مخلص بندہ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ میری نیت تو در حقیقت صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے، تو اس طرح وہ اس ضرورت مند کو بھی یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی محسن وہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ سوچ کے اس انداز سے اس محتاج انسان کے دل میں کسی قسم کی احساس کمتری کے پیدا ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ نیکی کے اجر کی توقع کسی انسان سے نہ رکھنا۔ اسلامی تعلیم کے مطابق دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا تہذیبی اقدار کے زیر اثر اختیار کی ہوئی ایک سطحی عادت کے رنگ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام اخلاق کی جڑیں ایمان باللہ میں پیوست ہونی چاہیے۔ محتاجوں کو صدقہ و خیرات اس گھٹیا نیت سے نہیں دینا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ان سے بھی کبھی کوئی فائدہ حاصل کریں گے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَغْفِرُ، سورۃ المدثر آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اور زیادہ لینے کی خاطر احسان نہ کیا کر۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا ہے تو اسے یوں بھول جائیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ احسان جتانا اور نیکی پر فخر کرنا اور اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک حقیقی مومن ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ اس کا طرز عمل درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات غلط اور صحیح طرز عمل میں بڑا جامع موازنہ پیش کرتی ہیں۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورة البقرة آیات 262-265۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آ رہا ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا اذیت دے کر ضائع نہ کیا کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخر پر۔ بس اس کی مثال ایک ایسی چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی کی تہ ہو، پھر اس پر موسلا دھار بارش برسے تو اسے چٹیل چھوڑ جائے۔ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الدحا آیت 11 ترجمہ، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اسے مت جھڑک۔ بھیک مانگنا، اسلام بھکاری کے ساتھ بھی عزت سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے اور درستی سے بات کرنے کی سخت ممانعت فرماتا ہے۔ اگرچہ بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، لیکن اشد ضرورت کے وقت مانگنے کے حق کو بھی قائم رکھا گیا ہے، اور کسی شخص کو ایسے مانگنے والوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے جو بیچارے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں باوجود اس کے کہ مانگنے والوں کی عزت نفس پوری طرح محفوظ تھی، پھر بھی وہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ سوال نہ کرنا سوال کرنے سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والے اور دینے والے میں موازنہ کرتے ہوئے فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلا، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بعض مسلمانوں نے غربت میں مرنا قبول کر لیا مگر زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنا پسند نہ کیا۔ ایسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں مصروف ہیں اور غربت کے ہاتھوں بے بس ہیں، قرآن کریم نے سارے معاشرے کو توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ فرمایا، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 ترجمہ۔ یہ خرچ ان ضرورت مندوں کی خاطر ہے جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک لا علم ان کے سوال سے بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متمول سمجھتا ہے، لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے۔ وہ پیچھے پڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت مندرجہ ذیل آیت سے ہو جاتی ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة الحشر آیت نمبر 8 ترجمہ۔ اللہ نے بعض بستیوں کے باشندوں کے اموال میں سے اپنے رسول کو جو بطور غنیمت عطا کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اور اقربا یتامہ اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تا ایسا نہ ہو کہ یہ مال غنیمت تمہارے عمرا ہی کے دائرے میں چکر لگاتا رہے، اور رسول جو تمہیں عطا کرے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس اصول کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کا متعلقہ حصہ درج ذیل ہے، عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، الید العلیا خیر من الید السفلا وابدأ بمن تعول وخير الصدقة أن زهر غنى ومن يستعفف يؤفه الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ. صحیح البخاری کتاب الزکات باب لا صدقہ الا عن ظہر غنا. ترجمہ: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی وہ شخص جو صدقہ و خیرات دیتا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عیال پر خرچ کرے. بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک دولت مند انسان اپنے اخراجات کے بعد بچی ہوئی دولت میں سے دیتا ہے. جو کوئی دوسرے کے آگے سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اسے دے گا، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے گا. جو کوئی غنا ظاہر کرتا ہے اللہ اسے واقعی غنی بنا دے گا. اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اوپر والا ہاتھ بن جاؤ، یعنی صدقہ و خیرات کرو اور دوسروں کی خدمت کرو، نہ یہ کہ لوگ تم پر احسانات کریں اور تم صدقات لینے والے بن جاؤ. مالی قربانی کے لیے طیب مال کی شرط. صدقہ و خیرات کے آداب کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آپ کیا چیز خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی چیز صدقہ کرتے ہیں جو اگر آپ کو دی جائے اور آپ اسے قبول کرتے وقت شرمندگی محسوس کریں تو آپ کا صدقہ دراصل صدقہ نہیں ہے. قرآن کریم کے نزدیک یہ تو کسی چیز کو کوڑے میں پھینک دینے کے مترادف ہے. چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمدوا فیه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سورة البقرہ آیت نمبر 268. ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس میں سے ایسی ناپاک چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو، سوائے اس کے کہ تم سبکی کے خیال سے اس سے صرف نظر کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور بہت قابل تعریف ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. سورة الحج آیت نمبر 38. ترجمہ: ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا. خدا کے راستے میں اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ. اسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سورة البقرہ آیات 271 اور 272. ترجمہ: اور جو بھی تم قابل خرچ چیزوں میں سے خرچ کرو یا منتوں میں سے کوئی منت مانو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. تم اگر صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی عمدہ بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اللہ تمہاری بہت سی برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. معاشرتی ذمہ داریاں. اسلامی تعلیم کے مطابق صاحب اختیار لوگوں کے لیے از حد ضروری ہے کہ انہیں عوام الناس کی فلاح و بہبود کا اس قدر احساس ہو کہ مطالبات منوانے کے لیے کسی قسم کے پریشر گروپس بنانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حکمران اپنی رعایا کے حالات کا ذمہ دار اور خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، کلکم رائم و کلکم مسئول الرعیتہ، صحیح البخاری کتاب النکاح باب المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، ترجمہ، تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہے کی مانند ہے، وہ بھیڑوں کا مالک تو نہیں لیکن جو بھیڑیں وہ چرا رہا ہے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسے دی گئی ہے اور تم سب اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دے ہو۔ اس حدیث میں ایسے کئی قسم کے تعلقات کا ذکر ہے جن کے باعث ایک انسان کسی دوسرے انسان کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آقا اپنے غلام کا ذمہ دار ہے، خاوند اور بیوی دونوں اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں، خاوند خاندان کے سربراہ کے طور پر اور بیوی گھر کا انتظام چلانے کے لحاظ سے۔ اسی طرح ایک آجر اپنے اجیر کا ذمہ دار ہے علی حاض القیاس۔ ان سب تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ یاد رکھو تم ذمہ دار بنائے گئے ہو اور اپنے اس ذمہ داری کے متعلق جواب دے ہو۔ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینہ کی ایک نواحی بستی کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ براہ راست اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، ایسا لگتا تھا کہ بچے کسی تکلیف میں ہیں۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ ایک ماں اور اس کے تین چار بچے چولہے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، چولہے پر ہنڈیا رکھی ہے جس میں کوئی چیز ابل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بچے بھوکے ہیں اور میرے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے انہیں بہلانے کی خاطر ہنڈیا میں کچھ پانی اور پتھر ڈال کر چولہے پر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کرب اور اضطراب کی حالت میں فوراً واپس دربار خلافت میں تشریف لائے۔ آپ نے کچھ آٹا، گوشت اور کھجوریں لیں، انہیں ایک بوری میں رکھا اور قریب کھڑے ہوئے غلام سے کہا کہ اسے میری کمر پر رکھ دو۔ غلام نے حیرت سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک آج تو تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جزا سزا کے دن کوئی اور اس امر کا جواب دہ نہیں ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا تھا، اس لیے انہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ یہ دراصل نفس کے لیے ایک قسم کی سزا تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے تجویز فرمائی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس غریب اور بےکس عورت اور اس کے بچوں کی جس حالت زار کو دیکھ کر آئے ہیں اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ درحقیقت آپ کو شدت سے اس امر کا احساس تھا کہ سارے شہر اور اس کے معاملات کے آخری ذمہ دار آپ ہی ہیں اور یہ ذمہ داری آپ ہی کو ادا کرنی ہے، اگرچہ ہر سربراہ مملکت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کر سکے، لیکن کیا بلحاظ سوچ اور کیا بلحاظ عمل، آپ کا مثالی کردار ہمیشہ کے لیے ماڈل اور نمونے کا کام دیتا رہے گا۔ دراصل یہی وہ روح ہے جسے عصر حاضر کے تمام معاشروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومتیں لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور ان کے تکالیف اور دکھ درد کا احساس پیدا کریں تو قبل اس کے کہ لوگ اپنے تکالیف اور محرومیوں کے اظہار کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ارباب اختیار خود اپنے طور پر ان کے دکھ و درد کا مداوع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ اصلاح احوال کی کوشش لوگوں کے مطالبات یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ خود ان کے اپنے ضمیر کی آواز انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ خدا کی عطا کردہ سب نعمتوں میں سے خرچ کرنا. قرآن کریم نے انفاق فی سبیل اللہ کو صرف مال کے خرچ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے مفہوم کو انتہائی وسیع کر دیا ہے. ایک بے مثال آیت جسے قرآن کریم نے بار بار دہرایا ہے یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, سورة البقرہ آیت نمبر 4. ترجمہ, اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہر قسم کی مادی نعمات کے علاوہ تمام استعدادیں, صلاحیتیں, خوبیاں اور قوا, نیز انسانی تعلقات وغیرہ شامل ہیں. اس مختصر سے جملے میں عزت, امن اور آرام وغیرہ جیسی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں. غرضے کے ہر وہ چیز جو تصور میں آ سکتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں شامل ہے. من کا لفظ بھی یہاں بڑی خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی بعض اور کچھ کے ہیں. اس لفظ کے استعمال سے آیت میں موجود نصیحت پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہو گیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے یہ معنی نہیں کہ وہ سب کچھ جو ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اور لفظ کچھ میں اتنی لچک اور وسعت ہے کہ عام لوگ بھی جو بڑی بڑی قربانیوں کی طاقت نہیں رکھتے وہ کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکتے ہیں. خدمت خلق کا یہ وہ ماحول ہے جس کے قیام اور فروغ کے لیے اسلام کوشش کرتا ہے. اس ماحول کا تعلق ایک طرف تو فرد کے سماجی رویوں اور اس کے معاشرتی طرز عمل سے ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق اس کی اقتصادی و معاشی سرگرمیوں سے ہے. ایک ایسا معاشی نظام جس میں شامل ہر فرد کو ذاتی ملکیت کا ہی غم کھائے جا رہا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی تگ و دو میں مصروف ہو, وہاں صحیح اور غلط, جائز اور ناجائز میں فرق کرنا بڑا مشکل بلکہ عملاً ناممکن ہو جاتا ہے. غالب امکان ہے کہ ایسا معاشرہ اپنی حدود میں رہنے کی بجائے دوسروں کے حقوق میں ناجائز دخل اندازی کا مرتکب ہوگا. لیکن دوسری طرف جس معاشرے کے افراد کو ہمیشہ یہ یاد دلایا جائے اور تربیت بھی دی جائے کہ وہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا کریں, ان سے ہرگز یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیں گے. ایسے ماحول میں بھلا کسی کے استحصال کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ خدمت خلق. خدمت خلق کے اسلامی تصور کو اس آیت میں بڑی خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, سورۃ آل عمران آیت نمبر 111. ترجمہ, تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تمہاری فضیلت اس وقت تک ہے جب تک تم خدمت کرنے والا مزاج رکھتے ہو. اگر تم خدمت خلق نہیں کرتے تو تمہیں اسلام یا امت مسلمہ کی طرف سے برتری کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت. جب نشے کی بات کی جائے تو ذہن عام طور پر ہیروئن اور کوکین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, لیکن نشے کے لفظ کو وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو اس میں شراب نوشی اور جوا دونوں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ لذت یابی کے ان ہر دو طریق کو معاشرہ بری نظر سے نہیں دیکھتا, اس لیے انہیں بہت کم نشے کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شراب نوشی اور جوا معاشرے کی صحت اور سلامتی کے لیے کوئی اچھی علامات نہیں ہیں. دنیا کے ایسے ممالک جہاں جوئے کا اتنے وسیع پیمانے پر رواج نہیں, وہاں بھی تقریباً ہر سطح پر لوگ چھوٹے بڑے اڈوں کی شکل میں جوئے کے شغل میں ملوث ہیں. دوسرا بڑا نشہ شراب نوشی ہے جس کا شکار آج دنیا کے مختلف معاشرے ہو چکے ہیں. قرآن کریم نے شراب نوشی اور جوا دونوں کی ممانعت فرمائی ہے. فرمایا, یا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون سوره المائده ايات 91 اور 92 ترجمہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً مدہوش کرنے والی چیز اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں پس ان سے پوری طرح بچو تا تم کامیاب ہو جاؤ یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے دوران تمہارے درمیان بغض اور عناد پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے تو کیا تم باز آ جانے والے ہو؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں قرار دیا ہے۔ شراب اور جوئے کی عادت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اس لحاظ سے مختلف خطوں اور علاقوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ سیاست کی دنیا میں تو شاید مشرق و مغرب کبھی متحد نہ ہو سکیں، لیکن جہاں تک شراب نوشی اور جوا بازی کے رجحانات کا تعلق ہے، کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب سب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ شراب نوشی اور جوا دونوں ہی معاشرتی برائیاں ہیں۔ برطانیہ میں شراب نوشی پر ایک دن میں جتنا خرچ ہوتا ہے، اس سے افریقہ کے لاکھوں قحط زدہ لوگوں کا کئی ہفتوں تک پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ مگر ستم یہ ہے کہ افریقہ اور دیگر بر اعظموں کے غریب ترین ممالک میں بھی شراب نوشی کو ایک ایسی عیاشی نہیں سمجھا جاتا جس کے لوگ متحمل نہ ہو سکیں۔ افریقہ کے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نہ تو زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں، مگر پینے کے لیے کسی نہ کسی طرح شراب ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے پسماندہ علاقوں میں جہاں فیکٹریوں کی تیار شدہ شراب خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، وہاں اس کے بجائے خانہ ساز ٹوڈی سے گزارا کر لیا جاتا ہے۔ اگرچہ غربت اس ام الخبائش کو پھیلنے سے کسی حد تک روکتی ضرور ہے، لیکن جو ہی فی کس آمدنی بڑھتی ہے شراب پر اٹھنے والے خرچ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص حد سے زیادہ شراب پینے کا عادی نہ ہو جائے اور نشے میں دھت نالیوں میں گرا پڑا نظر نہ آئے، شراب نوشی کی عادت کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ شراب نوشی اور جوئے کو عصر حاضر کے مسائل کے طور پر کیوں لیا جائے، جبکہ یہ دونوں نشے تو ہمیشہ سے ہر جگہ تاریخ انسانی کا حصہ رہے ہیں۔ بلا شبہ اس لحاظ سے یہ صرف اس دور کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے تاریخ عالم کے ہر دور کا ایک دائمی مسئلہ کہا جانا چاہیے۔ اقتصادیات کے نقطہ نگاہ سے شراب نوشی کی نسبت جوا زیادہ قابل اعتراض ٹھہرتا ہے۔ جوئے میں اقتصادی لحاظ سے پیداوار میں کسی اضافے کے بغیر دولت ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سٹے کے کاروبار میں اجناس کے تبادلے کے بغیر دولت کا دولت سے تبادلہ ہوتا ہے۔ جوئے میں سرمایہ اقتصادی ترقی اور دولت کی پیداوار کے عمل میں کسی قسم کا حصہ لیے بغیر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ منی مارکیٹس یعنی بازار حصص تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اقتصادی اغراض و مقاصد کو پورا کرتے ہیں، لیکن اقتصادی لحاظ سے جوا ایک بالکل بے مقصد عمل ہے۔ جبکہ آزاد تجارت اور صنعتی ماحول میں دولت کا تبادلہ اقتصادیات کو مادی فائدہ پہنچاتا ہے۔ قدر یعنی ویلیو کے تبادلے میں بالعموم فریقین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ تاجروں کی اکثریت کو نقصان اٹھانا پڑے، جبکہ یہ بات بہرحال طے ہے کہ جوئے میں ایک بہت بڑی اکثریت کو اکثر نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تجربہ شاہد ہے کہ کمار خانے بالعموم مالی تباہی کا شکار نہیں ہوتے۔ پس جوئے میں صرف چند لوگوں کے نفع کی خاطر لاکھوں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنی دولت لٹا کر انہیں صرف ایک ہیجانی لذت حاصل ہوتی ہے، بازی جیتنے کی امید یا ہارنے کے خوف کے درمیان بے یقینی کی وہ ہیجانی کیفیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں۔ اپنی ہاری ہوئی رقم واپس لینے کی موہوم سی امید لیے ہوئے وہ پھر اپنا مال داؤ پر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پریشانی اور ذہنی دباؤ اس ہیجانی لذت سے بہت بڑھ جاتا ہے جو اس سارے کاروبار میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ اس ناکامی کے نتیجے میں وہ شدید غم و غصے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اظہار رشتہ داروں پر بھی ہونے لگتا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقات میں افراد خانہ کی روزمرہ کی ضروریات تک جوئے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے شراب نوشی اور جوئے کی ممانعت کا ذکر کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ یقیناً ان سے بعض جزوی فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کے نقصانات ان کے جزوی فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 220۔ ترجمہ: وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی، اور دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اور وہ تجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دے کہ ضروریات میں سے جو بھی بچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ یہ بحث اٹھائی جا سکتی ہے کہ جس نے دولت کمائی ہے وہ جیسے چاہے اس کے ذریعے لذت حاصل کرے، کسی دوسرے شخص کو اس میں دخل اندازی کا کیا حق پہنچتا ہے؟ جیسے کوئی خوش ہوتا ہے اسے ہونے دیں۔ معاشرے کو فرد کی آزادی میں اس حد تک دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے یہ بتائے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی دولت کو کہاں اور کیسے خرچ کرے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہبی تعلیم کا اکثر حصہ وعظ و نصیحت اور تنبیہ کے انداز میں ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی تک کسی مذہب کی تعلیم میں بھی کوئی جبر شامل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی دوسرے کے خلاف جرم کا ارتکاب کرے، اور جرائم سے مراد بھی وہ جرائم ہیں جو غیر مذہبی نقطہ نظر سے بھی قابل دست اندازی ہیں، مثلا قتل، چوری، دھوکہ دہی، بدعنوانی، حق تلفی وغیرہ۔ مگر مذاہب کے نزدیک ان کے علاوہ بھی ایسے سماجی جرائم ہیں جو بحیثیت مجموعی سارے معاشرے کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ ان جرائم کی سزا افراد کو تو نہیں دی جاتی، مگر ان کے نتیجے میں سارا معاشرہ سزا بھگتتا ہے، اور یہ سزا دراصل وسیع تر معاشرتی قوانین کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ شراب نوشی اور جوئے کی بد عادات میں مبتلا افراد بہت جلد سارے معاشرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر سارا معاشرہ ہی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ قومی دولت کا ایک بڑا حصہ مسلسل ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں لوگوں کی مایوسیاں اور ناکامیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، جوئے اور شراب نوشی کے ساتھ جرائم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آئلی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے دکھ شراب نوشی کا بالواسطہ نتیجہ ہیں جو ہمیشہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کئی گھر براہ راست شراب نوشی اور جوئے بازی کی نظر ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی ازدواجی بندھن ان عادات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اقتصادی اور سماجی لحاظ سے شراب نوشی کے بد نتائج کی نشاندہی مشہور رسالے سائنٹیفک امریکن میں بھی کی گئی ہے۔ ان میں گھریلو تشدد کے علاوہ بچوں کے ساتھ جنسی جرائم، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری اور زنا وغیرہ قسم کے رضائل شامل ہیں۔ یہ تمام گھناؤنے جرائم شراب کے نشے میں ہر قسم کی تمیز اٹھ جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا رسالے نے شراب نوشی کے نقصانات کے متعلق کچھ اعداد و شمار بھی دیے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں۔ شراب نوشی کے باعث ہونے والی اموات: شراب نوشی کرنے والوں کی عمر 10 سال کا کم ہو جاتی ہے۔ شراب نوشی کرنے والے مردوں میں شرح اموات عام شرح سے دگنی اور عورتوں میں عام شرح سے تین گنا زیادہ ہے۔ شراب پینے والوں میں خودکشی کی شرح عام شرح موت سے 6 گنا زیادہ ہے۔ 25 سے 44 سال کی عمر کے مردوں میں موت کی 4 بڑی وجوہات میں شراب نوشی کا بڑا عمل دخل ہے۔ اول حادثات، جن میں 50% حادثات شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوم قتل، جن میں سے 60% قتل شراب نوشی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ سیوم خودکشی، اور چہارم جگر کی بیماریاں۔ شراب نوشی کے باعث ہونے والے سالانہ اقتصادی نقصانات۔ پیداواری ضیاع $114.9 بلین، صحت پر اٹھنے والے اخراجات $18.3 بلین، حادثات میں مالی نقصانات $14.7 بلین، آگ لگنے سے ہونے والے نقصانات $10.3 بلین، پرتشدد جرائم سے ہونے والے نقصانات $11.5 بلین، جرائم کے نتیجے میں معاشرے کے رد عمل پر اٹھنے والے اخراجات $11.9 بلین، شراب نوشی سے ہونے والے کل نقصانات $131.6 بلین۔ شراب نوشی، جوئے بازی، موسیقی اور رقص جیسے عیش و عشرت کے ذرائع کو اکثر معاشروں میں بے ضرر سمجھا جاتا ہے۔ انہیں مختلف ثقافتوں کا جزو لا ینفک قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ مختلف معاشروں میں ان کی مختلف شکلیں ہیں، مگر ان مشاغل کے بنیادی خد و خال ایک جیسے ہی ہیں۔ مصوری، مجسمہ سازی اور اس قسم کے دیگر چند مشاغل کو چھوڑ کر باقی مشاغل زیادہ دیر تک ثقافت کا بے ضرر حصہ نہیں رہتے، بلکہ ایک ایسا بوجھ بن جاتے ہیں جس سے معاشرے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ معاشرہ خود اپنے رجحانات کا رخ متعین کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ شراب نوشی، جوئے بازی، موسیقی اور رقص وغیرہ کی طرف لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے ان سرگرمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے اور ان مشاغل میں دلچسپی ایک جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے معاشروں کو دیکھے تو شاید وہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ انسانی پیدائش کی غرض و غایت ہی ایسی بے سود لذتوں کا پیچھا کرنا اور سفلی خواہشات کا غلام بن جانا ہے۔ مگر قرآن کریم نے پیدائش انسانی کا یہ مقصد قرار نہیں دیا، بلکہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورة آل عمران آیات 191 اور 192۔ ترجمہ: یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کے عقل مند بندوں کی صفات کے متعلق قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ تخلیق حیات کے عقیدے پر خوب غور و فکر کے بعد بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کی تخلیق بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی یہ آیات ارشمیدس کے اس اظہار مسرت کی یاد دلاتی ہیں جب ایک انکشاف پر اس نے ایورکا یعنی میں نے پا لیا کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بس اسلام کا پیش کردہ معاشرتی ماحول مادہ پرستی کے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اعلی مقصد اس راستے پر گامزن ہونا ہے جو خالق تک پہنچاتا ہے۔ عبادت کے انہی وسیع معنوں میں قرآن کریم یہ اعلان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الزاریات آیت نمبر 57 ترجمہ اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں عیش و عشرت کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیں تو شاید کسی کو ان میں بظاہر کوئی ایسی مضرت نظر نہ آئے جسے ان مشاغل پر مکمل پابندی کا جواز بنایا جا سکے خصوصاً مادر پدر آزاد لوگوں کے معاشرے میں یہ سمجھنا بے حد مشکل ہے کہ اسلام اس بارے میں اس حد تک سخت کیوں ہے یہاں تک کہ بعض کے نزدیک اسلام ایک خشک مذہب ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہرگز ایک خشک مذہب نہیں ہے لیکن اگر اسے دور سے دیکھا جائے اور پوری طرح سمجھا نہ جائے تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو خشک اور بور دکھائی دے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جائے وہ ان نیک اعمال کے ذریعے بھی اعلیٰ درجے کی لذت پا لیتے ہیں جو باہر سے دیکھنے والے کو بور نظر آتے ہیں ان سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت الہی کا مزہ چکھ لیا ہو یہ لوگ روحانیت کے اتنے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں سے دنیا کی سفلی لذات بہت حقیر گھٹیا بے معنی اور عارضی دکھائی دینے لگ جاتی ہیں تیسرے یہ کہ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو وہ معاشرہ جس نے عیش و عشرت کو اپنا معبود نہ بنایا ہو کبھی تہی دست نہیں ہوتا شراب نوشی اور جوئے کی بحث کا آخری اور مختصر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دراصل ایک قدر کا دوسری قدر سے تبادلہ ہے شراب کے نشے کی ہیجانی کیفیت اور انتہا درجے کی جسمانی لذت اور مستی کے عوض حقیقی امن و سکون طمانینت قلب احساس تحفظ شرافت اور قناعت سبھی کچھ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے حالانکہ یہ چیزیں اپنی ذات میں اعلیٰ و عرفہ قدرے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا اگر اسلام کے پیش کردہ معاشرتی ماحول کا آج کے معاشرتی اور سماجی ماحول سے بحیثیت مجموعی موازنہ کیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محبت الہی کا شجر مادہ پرستی کی زمین میں قرار نہیں پکڑ سکتا جو لوگ مادی زندگیوں کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جائیں وہ خدا کی محبت میں کیسے کھو سکتے ہیں اگرچہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں مگر ان سے قانون تو نہیں بنا کرتے بس خلاصہ یہی ہے کہ اسلام جس سماجی ماحول کو پیش کرتا ہے وہ مادہ پرستی کے ماحول سے بے حد مختلف ہے سرمایہ دارانہ نظام اشتراکیت اور اسلام کا اقتصادی فلسفہ اسلام کے اقتصادی نظام کا سرمایہ دارانہ نظام یا سائنٹیفک سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظام سائنسی تو ہے لیکن بے جا پابندیوں سے آزاد ہے ذاتی ملکیت اور نجی کاروبار کی اجازت تو دیتا ہے لیکن لالچ اور ہرس کے ہاتھوں ہونے والی لوٹ کھسوٹ کو بھی روکتا ہے اس طرح چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت کے ایسے ارتکاز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کا ایک بڑا حصہ ایک ظالم و جابر اور بے حس استحصالی نظام کے شکنجے میں پھنس کر رہ جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام اشتراکیت اور اسلام کے اقتصادی فلسفوں میں تین بنیادی فرق ہیں سرمایہ دارانہ نظام اس نظام میں سرمایہ کی افزائش سود کے ذریعے ہوتی ہے اس میں اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سرمایہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے بڑھنے کا موقع دیا جائے سود ہی کی وجہ سے سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اسی سرمایہ کی قوت سے پیداواری عمل جاری و ساری رہتا ہے مختصر یہ کہ سرمایہ کو گردش میں رکھنے کا بنیادی محرک سود ہی ہوتا ہے سائنٹیفک سوشلزم اس نظام میں اگرچہ سود بطور محرک تو موجود نہیں ہے جس سے پیداواری نظام میں سرمایہ کی گردش ہوتی رہے لیکن یہاں دراصل سرمایہ کاری کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ سرمایہ پر حکومت کی بلا شرکت غیر اجارہ داری ہوتی ہے آزاد نجی کاروبار میں سود ہو یا نہ ہو ذاتی ملکیت کا احساس ہی سرمایہ میں تیزی سے اضافہ کرنے کی خواہش کو ابھارنے کے لیے کافی ہے سود پر قرض لینے کی صورت میں سود کی شرح ہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مجموعی قومی سرمایہ میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے۔ مگر سوشلزم کے اقتصادی نظام میں اول تو سرمایہ میں اضافے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کسی کا ذاتی سرمایہ نہیں ہوتا۔ دوسرے، اس میں کوئی ایسا طریق موجود نہیں ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ سرمایہ میں اضافے کی شرح اقتصادی لحاظ سے کافی بھی ہے یا نہیں۔ سوشلزم میں چونکہ حکومت سارے ملکی سرمایہ کو جبرن اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، اس لیے وہاں سودی نظام کی بات بالکل بے معنی اور غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جب کسی پر دباؤ نہ ہو کہ اس نے سود میں ادا کی جانے والی رقم سے زیادہ کمانا ہے، تو پھر کوئی ترغیب باقی نہیں رہتی اور احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک اشتراکی ریاست میں سارے زیر گردی سرمایہ کی اس نقطہ نظر سے قیمت لگائی جائے کہ اس سرمایہ کو بینک میں رکھنے سے کتنا سود مل سکتا ہے، تو ہمیں اس طرح تصویر کا صرف ایک رخ دکھائی دے گا۔ دوسرے رخ کو سمجھنے کے لیے ملکی اقتصادیات کا نفع و نقصان کی بنیاد پر اندازہ کرنا پڑے گا۔ یہ حساب کرنا اگرچہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں، مثلا ملازمین کی اجرت کا اندازہ کرنا وغیرہ، لیکن اگر ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں تو یہ پیچیدگیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے سے اور ان کے باہمی موازنے سے بعض بڑے دلچسپ امکانات ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ اس طرح ہم گرتے ہوئے معیار زندگی کی حقیقی وجوہات کی تعین اور نشاندہی کر سکیں۔ اگرچہ اس قسم کے اقتصادی تنزل کے اسباب کا تعین کسی لمبے چوڑے حساب کتاب کے بغیر بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ سوشلزم میں چونکہ حکومت سرمایہ دار بن جاتی ہے اور اس پر کوئی مالی دباؤ یا پابندیاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ کسی احتساب کے خوف کے بغیر قومی سرمایہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے پاس جائزہ اور نگرانی کا کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہوتا جو اسے اس کی ناکامیوں، غلطیوں اور معاشی ضیاع کے متعلق متنبہ کر سکے۔ اس صورتحال میں ہمیشہ بہت سے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ اول یہ کہ ذاتی دلچسپی کا فقدان ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے نفع و نقصان سے آگاہ کرنے والا کوئی نظام موجود نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کاری اور پیداوار کا باہمی تناسب بگڑ جاتا ہے اور مالی ضیاع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ اشتراکی نظام میں سرمایہ کی تقسیم اور فراہمی کی پالیسی پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی۔ ایک سوشلسٹ حکومت کے پاس اپنی اقتصادی ترقی کی حقیقی شرح کا باہر کی دنیا کی کھلی منڈی والی معیشت کی شرح ترقی سے موازنہ کر کے جائزہ لینے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ سوشلسٹ معاشرے کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دفاع، نگران اداروں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر نسبتاً بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرے اخراجات اگر یکساں بھی ہوں تو بھی دفاع اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اخراجات کا تناسب دوسرے معاشروں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اور ایسے بعض دوسرے عوامل معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں یقینی اقتصادی تباہی کو مؤخر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کلیتاً اور ہمیشہ کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسلامی نظریہ: اشتراکی نظام میں لوگ اقتصادی ترقی کے عمل میں براہ راست اور پوری تندہی سے شرکت کی طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن اسلام میں سود کی ممانعت کے باوجود اقتصادی ترقی کے عمل میں شرکت کے لیے ترغیب موجود ہے۔ اسلام کے نظام میں اقتصادیات میں سود کا لالچ نہ ہونے کے باعث جو سرمایہ پیداوار کے عمل میں شامل نہیں ہوتا اور بیکار پڑا رہتا ہے، اسلام نے اس کا حل ایک ٹیکس کی صورت میں پیش فرمایا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو کسی آمد یا منافع پر نہیں بلکہ خود سرمایہ پر عائد کیا جاتا ہے۔ پس اس طرح اسلام سود سے بھی نجات دلاتا ہے اور اشتراکی دنیا کے مخصوص مسائل سے بھی اس کا دامن پاک رہتا ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام میں بڑا واضح فرق ہے۔ مؤخر الذکر نظام سے وابستہ معاشروں میں سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سود کے ذریعے سرمایہ کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ بار بار سرمایہ کاروبار میں لگایا جاتا ہے تاکہ شرح سود سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ شرح سود سے بڑھ کر منافع حاصل نہیں ہوگا تو لازم نتیجہ معاشی زوال کی صورت میں نکلے گا۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں ایک شخص اس ڈر سے کہ کہیں زکوٰۃ کے باعث اس کا مال رفتہ رفتہ ختم نہ ہو جائے، لازماً اپنی فاضل رقم یا بچت کو کسی منافع بخش کاروبار میں لگائے گا تاکہ زکوٰۃ دینے سے مال میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اسلام کے نزدیک دنیا کے اقتصادی مسائل کا حل نہ تو سوشلزم میں ہے اور نہ سرمایہ دارانہ نظام میں۔ یہاں اس موضوع پر سیر حاصل بحث تو ممکن نہیں، تاہم ہم سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اقتصادی عدم توازن پر ایک نظر ڈالیں گے تاکہ مستقبل کے لیے کچھ سبق سیکھا جا سکے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے کی چار خصوصیات۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ وہ علامات بیان ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ اقتصادی عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ سورۃ الفجر آیات 18-21۔ ترجمہ: خبردار، در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور تم ورثہ تمام تر ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ مختصر طور پر یہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یتامہ کے ساتھ بے عزتی کا سلوک۔ نمبر 2، غرباء کو کھانا کھلانے کی طرف عدم توجہ۔ نمبر 3، دوسروں کی وراثت پر ناجائز قبضہ۔ نمبر 4، چند ہاتھوں میں بے انتہا مال کا جمع ہونا۔ سرمایہ دارانہ نظام بالآخر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام سائنٹیفک سوشلزم کے فلسفے کی حمایت نہ کرتے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام کے بعض پہلوؤں کو بھی مسترد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون۔ سورۃ التکاثر آیات 2-4۔ ترجمہ: تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم نے مقبروں کی بھی زیارت کی۔ خبردار، تم ضرور جان لوگے۔ دنیا کا بدلتا ہوا اقتصادی نظام۔ اگرچہ یہ کلیہ کے سودی نظام کے ہاتھوں غریبوں کا استحصال بالآخر سوشلسٹ بغاوت پر منتج ہوتا ہے، بظاہر ایک قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ محض ایک فریب نظر ہے۔ اس وقت ساری دنیا ہی عمارت اور غربت کی بنیاد پر تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا سہرا بڑی حد تک اس استحصال کے سر ہے جو ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک نے پسماندہ ممالک کا کیا ہے۔ مشرقی یورپ کے سوشلسٹ ممالک کا پشیمان ہو کر سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لوٹنا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے استحصال کی یہ صورتحال اور بھی گھمبیر ہو گئی ہے۔ تیسری دنیا کی غریب اور مفلوق الحال قوموں کا ابھی اور کتنا خون چوسا جائے گا۔ اس تصور سے ہی انسان کام کر رہ جاتا ہے۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے خونخوار بھیڑیوں کی پیاس ابھی نہیں بجھی۔ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم نے دنیا کو دو بڑے اقتصادی فلسفے دیے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ دونوں کے درمیان جاری محاذرائی کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ اقتصادی نظام جن کی بنیاد مارکسزم اور لیننزم پر تھی، اب دنیا کے معاملات میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہے۔ دوسری طرف مغرب کی نام نہاد آزاد معیشت اپنی بظاہر فتح پر پھولی نہیں سما رہی۔ مشرقی بلاک کے جملہ ممالک اپنی نئی آزادی کے حصول کے بعد اس جد و جہد میں مصروف ہیں کہ کسی طرح غربت کے ستائے ہوئے اپنے لاکھوں کروڑوں عوام کی حالت زار کو بہتر بنا سکیں۔ ان مشرقی ممالک میں لے دے کر صرف چین ہی ایک استثناء ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان بودھ اتنا نہیں ہے جتنا کہ شمال اور جنوب کے ممالک کے مابین۔ شمال میں واقع پہلی دنیا کے ممالک افریقہ اور جنوبی امریکہ کے تیسری دنیا کے ممالک سے صرف جغرافیائی طور پر ہی الگ نہیں بلکہ اقتصادی طور پر بھی ان کے درمیان طویل فاصلے ہیں۔ شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان پایا جانے والا اقتصادی فرق یقیناً تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فرق یورپ اور افریقہ کے مابین موجود ہے۔ افریقہ کی سرزمین جغرافیائی اعتبار سے یورپ کے نزدیک ترین ہے، مگر اقتصادی تفاوت کے لحاظ سے بعید ترین بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ سپر طاقتوں کے مابین پائی جانے والی رکاوٹوں کی وجہ سے دنیا کے کمزور ممالک کو ایک طرح کا احساس تحفظ حاصل تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ سرد جنگ کے باعث غریب اقوام جو فوائد حاصل کر رہی تھیں، برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ ان کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری دنیا کے ممالک کی تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے اور ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے اور انہیں ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے امریکہ، روس اور یورپ کے ممالک کے درمیان پہلے سے کہیں بڑھ کر سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ مستقبل میں صرف جاپان ہی امریکہ کا ایک اہم مد مقابل اور حریف نہیں ہوگا، بلکہ یورپین کمیونٹی کی تیز رفتار ترقی کے باعث ایک نیا یورپ بھی منسائی شہود پر آ رہا ہے۔ مشرقی یورپ کی اس وسیع تر مشترکہ مارکیٹ میں امکانی شرکت سے امریکہ کے لیے ان کا مقابلہ کرنا یورپ کے دوسرے حریف ممالک سے مقابلے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ مشرقی یورپ اور روس کے کروڑوں لوگ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور بے تابی سے اس کے تبدیل ہونے کے منتظر ہیں۔ ان کی محدود اندرونی مارکیٹ ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ناکافی ہوتی چلی جائے گی۔ مشرقی یورپ اور روس میں بڑھتے ہوئے معیار زندگی کو سہارا دینے کے لیے بیرونی منڈیوں کی سخت ضرورت ہوگی، جس کو یورپین کمیونٹی، امریکہ اور جاپان پوری کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں تیسری دنیا کے ممالک کے لیے درحقیقت امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اور پھر افریقہ کے بد نصیب لوگوں کے لیے تو مایوسیوں کے اندھیرے اور بھی گہرے ہو رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے دنیا بھر کی ترقی یافتہ قوموں کے سیاستدان مشرق بعید میں رونما ہونے والے سرمایہ دارانہ اقتصادی انقلاب کی طرف کچھ زیادہ ہی متوجہ ہیں۔ مشرق بعید کے ان ممالک میں جاپان، جنوبی کوریا، فارموسا، ہانگ کانگ اور سنگاپور شامل ہیں، اور ایسا نظر آتا ہے جیسے مشرق بعید اور مغرب ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوں، لیکن جہاں تک انڈونیشیا، ملائیشیا، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، برما، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا اور پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کا سوال ہے، ان کا تو مغربی ممالک سے فاصلہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان ترقی پذیر ممالک کے سروں پر ایک پل تعمیر کیا جا رہا ہو جو مغرب اور مشرق بعید کے ملکوں کے باہمی فاصلوں کو اور بھی کم کر دے گا۔ جاپان کے عظیم اقتصادی چیلنج کا مقابلہ کرنے اور اس کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو روکنے کے لیے ایک طرف جہاں اندیشہ ہے کہ مشرق بعید کے دوسرے ممالک اب امریکن سرمایہ یا ٹیکنالوجی وغیرہ سے مزید مستفید نہ ہو سکیں گے، وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ مشرق بعید کے اپنے ان اتحادیوں پر اپنا انحصار اور بھی بڑھا دے گا تاکہ جاپان اور اقتصادی لحاظ سے عظیم تر متحدہ یورپ کے اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ساری صورتحال کرہ ارض پر بسنے والے انسان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس سے عالمی امن کی سب امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے، اور اس بار امن کے یہ خواب سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کی باہمی نظریاتی کشمکش اور رکاوٹوں کے باعث چکنا چور نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے عوامل کچھ اور ہوں گے۔ مشرقی یورپ اور روس میں ہونے والی تبدیلیاں دنیا کے اقتصادی توازن پر کس طرح اثر انداز ہوں گی، اس کے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ابھی تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان ممالک کی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف کبھی واپسی ہوگی بھی یا نہیں، علاوہ ازیں ان تبدیلیوں کی رفتار کا تعین بھی قبل از وقت ہوگا۔ مستقبل کے امکانات جو بھی ہوں، یہ بات یقینی ہے کہ یہ تبدیلیاں تیسری دنیا کے ممالک کی اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب کریں گی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، بلکہ سنگین سے سنگین تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا ایک عالمی تباہی کے راستے پر چل نکلی ہے۔ اسلام سود کی کھوکھلی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ ممالک کو، جو آج خوشی سے پھولے نہیں سماتے، متنبہ کرتا ہے کہ وہ بالآخر لازماً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی سوشلزم پر حالیہ نام نہاد فتح انہیں ایک وقتی اور عارضی امن ہی دے سکتی ہے۔ خود سرمایہ دارانہ نظام کے فلسفے سے ایسی طاقتور بلائیں جنم لیں گی جو سوشلزم کو اپنے مد مقابل نہ پا کر بڑھتے بڑھتے بے حد ہیبت ناک صورت اختیار کر لیں گی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا آتش فشاں پہاڑ بالآخر اتنی قوت سے پھٹے گا کہ ساری دنیا اس کے زلزلے سے تہو بالا ہو کر رہ جائے گی۔